تو بائے کی قربانی کی بھی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی, اور دیہی چیز جو اس آیت کیما میں ثابت ہوتی ہوئی ہے کہ اس آیت کیما کے واقعات پس منظر جو ثابت ہوتی ہوئی ہے کہ گائے کو ذبح کرنے میں مشرکین کی حقارت, وہ گائے یعنی میں نے بتایا تھا کہ اور جانور بھی ہو سکتے تھے جن کو ذبح کا حکم دیا جا سکتا تھا, لیکن اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے وہ بچڑے کی پوجا کر چکے تھے, بچڑے کی پوجا کر چکے تھے, اور خالق کی تعینات جہاں یعنی بچڑے اور گائے کے اندر چونکہ مشابہت ہوتی ہے, بیل اور گائے کے اندر چونکہ مشابہت ہوتی ہے, ایک ہی نسل سے متعلق ہوتی ہے, تو اللہ پاک نے گائے کو ذبح کروا کے یعنی ان کے شرک کی حقارت کی, اور یعنی یہ امر مخصوص تھا کہ اگر اب بھی کسی کے دل میں اس بچڑے کی تعظیم ہو تو اس گائے کے ذبح کرنے سے وہ بھی ختم ہو جائے, تو گائے کو ذبح کرنے میں مشرکین کی حقارت ہے, شرک کی حقارت ہے, تو شرک کی حقارت یہ اللہ کا یعنی حکم ہے کہ شرک کی حقارت کرو, اس کو حقارت کی نظر سے, یہ وجہ ہے کہ جب شراب حرام ہوئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن کہ جن میں شراب پی جاتی تھی ان برتنوں کا استعمال بھی منع کروا دیا, منع کروا دیا تاکہ ان برتنوں کو دیکھ کے کہیں وہ برتن شراب یعنی ان برتنوں کو دیکھ کے وہ شراب یاد نہ جائے, تو حضور نے ان برتنوں کو بھی یعنی استعمال کرنے سے منع کروا دیا, تو یہاں یہ بھی اس گائے کو دیکھنے سے کہیں انہیں وہ بچڑا یا وہ بھی سونے کا تھا نا, وہ بھی سونے کا تھا, وہ بھی سونے کا, سونے کے گولڈن کلر کا تھا, یہ گائے بھی گولڈن رنگ کی تھی, گولڈن کلر کی تھی, گولڈن سنہری تھی, یہ بھی پاکی لون تھا, وہ بھی اس کا رنگ بھی سونے کی طرح تھا, اس کا رنگ بھی سونے کی طرح تھا, اور انہیں بعض ضلع کو سناتے ہیں کہ یوں محسوس وہاں بھی مربع ضلع اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس گائے کے اندر سے سورج کی شعائیں نکل رہی ہیں, اتنی خوبصورت اور چڑکدار گائے تھی, تو اس کا رنگ بھی اس کی طرح تھا, تو اب اور یہ تھا کہ کہیں اس گائے کو یا اس طرح کے دوسرے گائےوں کو دیکھ کے کہیں وہ بچھڑے کی یاد ہو, بچھڑے کی یاد پھر سے تازہ نہ ہو جائے, ان کی آنکھوں کے سامنے گائے کو سکھا کر تاکہ شرک کی حقارت ہو جائے, اور ان کے اندر اگر کوئی کہیں کسی کے اندر کوئی جراثیم ہو شرک کا تو وہ بھی ختم ہو جائے. جی اپان چیز جو اس آئے کے ہمارے پارٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو مذاق سے پریشان کرنا امرے جہالت ہے, یہ جہالت کا کام ہے, مثلاً مذاق کے ساتھ کسی کو پریشان کر دینا یہ بھی جہالت کے امور میں سے ہے, وہ انہیں کہا قال گوبل خود نہ ہو جوا کیا ہم سے بھر کو سے مذاق کرتا ہے, قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, مصطفیٰ نے فرمایا کہ نہیں میں تو یعنی جہالت سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں, یعنی مصطفیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ نادانوں مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے, مذاق سے پریشان کرنا کسی کو زندگی میں مبتلا کر دینا, اس کو پریشان کر دینا بالکل شرعی امور کے اندر, یہ تو جاہلوں کا کام ہے, یہ تو جاہلوں کا کام, ہاں یعنی شرعی امور کے اندر دل لگی یہ جاہلوں کا کام ہے, اور عام امور حیات کے اندر یعنی خوش طبعی جسے کہا جاتا ہے, خوش طبعی وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب نہیں بنتی, بلکہ خوش طبعی اپنے ساتھیوں میں یہ سنت مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام یعنی خوش طبعی کے واقعات ایسے واقعات ہیں کہ جن میں طنز نہ ہو اور جس کے اندر کسی کی انسلٹ کا مفہوم نہ ہو, کسی کے اندر کسی کی یعنی توہین کا مفہوم نہ ہو, ایسا مذاق کہ جس کے اندر کسی کی توہین مقصود نہ ہو, ایسا مذاق یہ سنت مصطفیٰ کی ثابت آپ دو جان صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث سے مبارکہ میں ہے, حضور بھی اپنے صحابہ کرامی مذاق یعنی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے, خوش طبعی فرمایا کرتے, تو شرعی امور میں دل لگی کرنا یہ جہلا کا کام ہے, اور یہ اللہ رب العزت کے پیغمبر اس ایپ سے پاک ہوتے ہیں, اور ایک امر جو اس اور اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے 14 نمبر کہ انبیاء کو غلطی پر محمول کرنا بھی بے ادب اور غلط کا, یعنی نبی کے کسی عمل یا کسی قول کو معاذ اللہ غلطی پر محمول کرنا بھی یہ غلط یہ بھی بے ادبوں کا طریقہ ہے, کہ جیسے انہوں نے کہا تھا غلط کا حکم نہ ہوا, اے موسیٰ ہم باپ کو قاتل کے معلوم کرنے کرتے ہیں اور آپ ہمیں قائد سے بات کرنے کا حکم دے رہے ہیں, تو گویا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غلط جانا, موسیٰ علیہ السلام کو اس جواب کو غلط سمجھا, تو آپ نے سنایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ ندانو نبی کے جواب کو یہ نبی کی بات کو غلطی پر محمول کرنا یہ تو جہلا کا شیوا ہے, یہ تو جہلا کا شیوا ہے,
اور غلط بات کرنا یہ تو جہالات ہے سیوا. اور میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, میں تو سچا رسول اور پیغمبر بن کے جلوہ گر ہوا ہوں, تو میری نبی کے کسی کام پر غلطی متصور کرنا یہ بھی جہلا کا کام ہے. اور پندرہویں چیز کو آج کے واقعات ثابت ہوتے ہوئی ہے کہ خالق کائنات اپنے بندوں کی میراث کی حفاظت فرماتا, یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے مقبول بندے ہوں اور اللہ کی امان میں اپنا مال سونپ دیں, اللہ پاک ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے وارثوں تک وہ مال پہنچاتا ہے. جیسے کہ اسی کا واقعہ یعنی اسی عمر کا واقعہ قرآن مجید نے سورہ پارے میں بھی بیان کیا کہ انطاکیہ کے اندر ایک یعنی سالے شخص فوت ہو گیا, اس کے اجد یتیم بیٹا تھا, اس سالے شخص کا مال ایک دیوار کے نیچے خزانہ دبل تھا, تو اللہ پاک نے اس یعنی وہ جو دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو امانت تھی اس یتیم بچے کی جو سالے کا, قرآن مجید کہتا ہے وقانا تحت کنزل لہ سورہ پارے میں بکانا تحت کنزل لہ, کہ وہ اس کے نیچے خزانہ تھا یتیم بچوں کا خزانہ تھا, اللہ پاک نے اس سالے آدمی کے صدقے میں اس مال کی حفاظت کی تاکہ ان یتیموں تک وہ رسالت پہنچا دیا جائے. تو حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب دونوں ایک سفر, قرآن کی تفصیل سے واقعہ کسی وقت پر بیان کریں گے تو تفصیل سے یعنی اس کو ہم کسی وقت بیان کریں گے, تو یہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام ساتھ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ جو خزانہ ہے وہ اگر دیوار گر گئی تو وہ بے نقاب ہو جائے گا اور لوگ اس کو لے نہ جائیں. اللہ پاک نے اپنے نیک بندے کے مال کی حفاظت فرمائی تاکہ اس کی وراثت کو مال پہنچا دیا جائے, تو اللہ پاک نیک بندوں کی میراث کو محفوظ کرنا تھا. اور سولہویں چیز جو اس آیات کریمہ سے ثابت ہوئی ہے کہ جو پیلا رنگ ہے قرآن مجید کہتے ہیں تسر الناظرین انہا بقرۃ الصفراء فاقع اللونها تسر الناظرین, کہ پیلا رنگ آنکھوں کو مسرت بخشتا ہے. پیلے رنگ کے اندر اللہ پاک نے خوشی پیدا کرنے کی صلاحیت اور آثار رکھتی ہے پیلے رنگ کے اندر, جن میں کہتے ہیں بعض رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص پیلے رنگ کا جوتا استعمال کرتا ہے اللہ پاک اس پیلے رنگ کے جوتے کی وجہ سے اس شخص کے غم کے اندر کمی کر دیتا, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مسلسل 7 بار یعنی پیلے جوتے استعمال کرے گا, یعنی 7 بار یعنی پیلے جوتا جسے وہ پنجاب میں کہتے ہیں ہنڈانا, 7 بار پیلا جوتا جو شخص زرد پیلے رنگ کا جوتا جو ہنڈائے گا اللہ رب العزت اس کو یعنی غم سے محفوظ فرمائے گا. اس حدیث پاک کو تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز مدثر نے بھی نقل کیا, دیگر مفسرین نے بھی نقل کیا, اور رضی اللہ تعالیٰ کے 7 پیلے رنگ کے جوتے جو شخص ہنڈائے گا جو شخص استعمال کرے گا اللہ پاک اس کو غم سے, اس لیے کہ اس رنگ کے اندر اللہ پاک نے رنگوں کے اندر بھی خصوصیات رکھی, سبز رنگ ہے, سبز رنگ آنکھوں کو تراوت بخشتا ہے آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے, اور سفید رنگ یہ امن کی علامت ہے. سفید رنگ یعنی سورہ کائنات کی جب ولادت باعث عادت ہوئی تو 3 جھنڈے روایات جاتا ہے کہ مشرق مغرب اور کعبے کی چھت پر نصب کیے گئے اور ان جھنڈوں کا رنگ سفید تھا جو امن کی علامت ہے, اس بات کی علامت تھا کہ آپ اس دنیا کی سرکشی کے اندر ماحول کے اندر بغاوت کے ماحول کے اندر شرک اور فسق و فجور کے ماحول کے اندر امن کا جھنڈا بلند کرنے والا محمد پیدا ہو گیا. تو سفید رنگ یہ امن کی علامت, یہ سیاہ رنگ یہ بھی یعنی بزرگی کی علامت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امامہ مبارک سیاہ ہوتا تھا, حضور جو امامہ لیتے ہیں وہ سیاہ رنگ کا, حضور کا موزہ مبارک جو بھی سیاہ رنگ کا ہوتا تھا, فرعون جو استعمال کرتا تھا وہ سرخ رنگ کا تھا, حامان سفید رنگ کا استعمال کرتا تھا, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ رنگ کا استعمال فرماتے تھے, سیاہ رنگ کا موزہ, حضور سیاہ پگڑی بھی, تو سیاہ رنگ یہ بھی برکت والا رنگ ہوتا ہے. اور اس طرح سرخ رنگ ہے, سرخ رنگ کے اندر بھی اللہ پاک نے بہت سارے جمال پیدا کیا, تو اس طرح یہ سرد رنگ ہے, سرد رنگ کے اندر بھی یعنی یہ رنگوں کی خصوصیات عرب کے اندر مشہور تھی, عرب کے اندر یہ خصوصیات رنگوں کی عرب اہل عرب میں مشہور تھی, تو جہاں سرد رنگ کی بات سر ناظرین قرآن جی کہتا ہے کہ یہ زرد رنگ یہ آنکھوں کو یعنی مسرت دیتا ہے, زرد رنگ آنکھوں کو تسکین دیتا ہے. اسی طرح 17 امر جو یہاں ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے وسیلے کے بغیر کوئی شخص اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتا, نبی کا وسیلہ ضروری ہے. اب یعنی ادھر موسیٰ علیہ السلام ادھر قوم جو مطالبہ کرتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کرتی ہے, ادھر اللہ پاک جو حکم فرماتا ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی فرماتا ہے, موسیٰ تجھے درمیان میں وسیلہ بنا دیا ہے, قوم جو کہے مجھ تک پہنچا اور جو میں کہوں اپنے وسیلے سے قوم تک پہنچا. اب قوم کو جب بھی کوئی امر پیش آتا, جب بھی کوئی بات ہوتی, ادولا نا ربک ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے, اپنے رب سے دعا کیجیے. جی یہ امر بتاتا ہے کہ نبی ایک وسیلہ ہوتا ہے مخلوق اور خالق کے درمیان. اللہ پاک چاہے تو براہ راست بھی مخلوق سے خطاب کر سکتا تھا، براہ راست بھی بنی اسرائیلیوں کو بتا سکتا تھا کہ گائے تمہاری اس طرح کی ہونی چاہیے، اس طرح کی ہونی چاہیے، لیکن نہیں، اللہ پاک نے براہ راست نہیں بتایا بلکہ فرمایا کہ اے موسیٰ میں تمہیں بتاؤں گا، تم ان کو بتاتے جاؤ اور ان سے سنتے جاؤ اور مجھ تک پہنچاتے جاؤ. اللہ پاک ہانا کے باوجود اس کے کہ ان کی بات ہی براہ راست سنتا تھا، جب وہ یہ پوچھتے تھے بھائی، جب وہ یہ پوچھتے تھے، جب وہ یہ سوال کرتے تھے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیفیت، تو اللہ پاک کو خبر ہو جاتی تھی نا. اللہ پاک صاحب علم، خالق کائنات علم والا ہے، اس کو خبر ہو جاتی تھی کہ اب یہ رنگ سوال کر رہے ہیں، وہ خود بتاتا نہیں بلکہ خالق کائنات ماتا کہ موسیٰ پوچھو، اب بتاؤ، اب انہوں نے کیا کہا، کیا کہا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا تو خالق کائنات نے سوال کیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، باوجود اس کے رب کو پتا ہے کہ یہ عصا پکڑا ہوا ہے، اس کے باوجود، خبر کے باوجود رب پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ تو اللہ پاک علم کے باوجود پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ رب کائنات یہ امر ہے، یہ رنگ کر دیا، رنگ کا سوال کر رہے ہیں، جس کے لیے سوال دے، اللہ پاک نبی کے ذریعے سے ان کو جواب دیتا. یہ امر بتاتا ہے کہ نبی کا وسیلہ مخلوق کے لیے ضروری ہے، اور کوئی مخلوق، کوئی امت نبی کے وسیلے کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتی. اور 18 امر جو ان آیت سے ثابت کیا ہوئی ہے، ادعونا ربک، ادعونا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے. تو بزرگوں سے دعا کروانا یہ قرآن مجید کی اس آیت کے امر ثابت ہے. کسی نیک آدمی کے پاس، کسی سارے آدمی کے پاس جانا اور جا کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا، عرض کرنا تو حضور ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. تو نیکوں سے دعا کروانا یہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے. جائیں نیکوں کے پاس جائیں، اگر آپ کی نہیں سنی جاتی تو ان کی تو رب سنے گا، اس لیے کہ وہ رب کی مانتے ہیں، رب ان کی ماننا رب وقت دوڑا رب تک موسا اپنے رب سے دعا کیجیے. اب رب تو ان کا بھی تھا، یہ کہ انہیں کہا کہ ہمارے رب سے دعا کیجیے، وہ دوڑا رب تک موسا اپنے رب سے دعا کیجیے، تو اس سے مفہوم یہ تھا کہ موسا بے شک وہ رب ہمارا بھی رب ہے، لیکن تجھ پر کرم زیادہ ہے، تجھ پر رحمت زیادہ ہے، کیونکہ تیری ہر چیز پر رب قبول فرماتا ہے، کہ اس دعا کو بھی قبول کرے گا رب تک. تو جن کی، جو خدا کی مانتے ہیں، رب ان کی مانتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں جان، بارگاہوں میں جانا جن کی خدا مانتا ہے، یہ سایہ کریمہ سے اس کا ہوئی امر ثابت. اور ایک اور چیز، 19ویں چیز جو سایہ کریمہ سے ثابت ہے، وہ انشاء اللہ کہنا، انشاء اللہ لمہتدون. اور حدیث پاک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ انشاء اللہ نہ کہتے تو کبھی ان کے دل کو تسلی نہ ہوتی، وہ سوال کے سوال، وہ سوال کے سوال کرتے رہتے. جس میں انشاء اللہ کلمہ ہے کہ جس کی برکت سے خالق کائنات نے ان کے دل میں تسلی ڈال دی، اور وہ پھر وہ اگلی نشانی بتائی، اس کے بعد کہا کہ بس اب ہمیں کسی نشانی کی ضرورت نہیں، آل الان جئت بالحق، اب ہمیں کسی نشانی کی ضرورت نہیں. تو آپ نے جو نشانی بتا دی، ان کے دل کو تسلی ہوگی، اور سارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آزماتے ہیں کہ اس انشاء اللہ کی برکت سے ان کے دل کو تسلی ہوگی. اگر وہ کلمہ انشاء اللہ نہ کہتے تو کبھی ان کے دل کو تسلی نہ ہوگی. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ پاک لوگوں کو دیا معروف، جب بھی کوئی عمل شروع کرنے لگے تو انشاء اللہ کہہ لیا کرے، انشاء اللہ، یعنی اس کے اندر بڑی خیر و برکات ہوتی ہیں. اور انشاء اللہ کہنا یہ عقیدے اور عمل دونوں کی اصلاح کرتا، عقیدے اور عمل دونوں کی اصلاح کرتا، عقیدے کی اصلاح کرتا ہے کہ انسان جب کہتا ہے انشاء اللہ تو وہ اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ میں خود اپنی طاقت سے اس کام کو درست نہیں کر سکتا، بلکہ جو تو فقط رب اپنی طاقت سے اس کام کو درست کرے گا، جو تو فقط رب اپنے اختیار سے اس کام کو درست کرے گا. تو کام کے درست ہو جانے کا اختیار اللہ پاک، یعنی تصور، انسان تصور کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں، تو عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور عمل اس طرح بہتر ہو جاتا ہے جو شخص انشاء اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ پاک اس کے کام میں برکت دے دیتا ہے، برکت دے دیتا ہے. تو ہر اچھے کام پر، اور یہ کہ برے کام پر بھی انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے. بعض موقعوں پر انشاءاللہ کہنا کفر ہو جاتا، بعض موقعوں پر انشاءاللہ کہنا، مثلا زنا ہے معاذ اللہ، تو شراب ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ انشاءاللہ میں زنا کروں گا، جی انشاءاللہ کمانا ہے، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو یہ کلمہ بولنے سے انسان، یعنی اللہ رب العزت کے غضب کا مستحق ہو جائے، اللہ رب العزت کے غضب کا مستحق ہو جائے گا، یعنی گناہ کے موقع پر انشاءاللہ مت کہیں. ہاں نیک کام ہو، اچھا ہو، اچھا کام ہو تو وہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا. یہاں عرفاء یعنی فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ انشاءاللہ میں نے تجھ کو طلاق دی تو اس جملے سے اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی. انشاءاللہ میں نے تجھ کو طلاق دی تو یہ جملہ بولنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ سمانا یہ بنے گا کہ انشاءاللہ میں نے تمہیں, اگر اللہ نے چاہا تو میں نے تم کو طلاق دی, تو اللہ کب چاہتا ہے کہ تم طلاق دو؟ اللہ کب چاہتا ہے کہ تم طلاق دو؟ کچھ اگلی کوشش یہ دے گا انشاءاللہ تو اس جملہ کے کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. انشاءاللہ اچھے عمر پر کہنا چاہیے, برے عمر پر نہیں. ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے وہ یعنی منڈی میلا منڈی مویشیاں کہیں لگا, مویشیوں کی وہ بولی ہونے لگی, تو وہ شخص گیا اس میلے میں اور جانے لگا تو دوست نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے؟ اس نے کہا کہ میلے میں جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ گاؤں جا کے میں نے ایک گائے خریدنی ہے, ایک بیل خریدنا ہے, بیل خریدنے جا رہا ہوں. اس نے کہا بھائی جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگے تو انشاءاللہ کہتے ہیں, یوں نہ کہو کہ میں وہاں جا رہا ہوں بیل خریدوں گا, بلکہ یوں کہو کہ میں انشاءاللہ بیل خریدوں گا, انشاءاللہ میں گائے خریدوں گا, انشاءاللہ گھوڑا خریدوں گا, انشاءاللہ بکری, یوں کہو. اس نے کہا بھائی عجیب بات ہے, یہ کیا یہ دوسرے ہیں, یہ تو میری میں کسی کو نہیں مانتا. اب میری اس میں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ میلا وہاں لگا ہوا ہے, پیسے میری جیب میں ہیں, بس جانا ہے, پہنچنا ہے, مال دیکھنا ہے, سودا کرنا ہے, پیسے دینے ہیں اور وہاں واپس لے آنا. اب اتنی انشاءاللہ کا کیا آپ کو کیا کام ہے اس میں انشاءاللہ کا؟ اس نے کہا بھائی اللہ برکت دے گا اس کام میں, تم انشاءاللہ کہہ لو اللہ بات برکت دے گا. اس نے کہا بھائی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کی, پیسے میری جیب میں ہیں, گھوڑا وہاں موجود ہے, جاؤں گا پیسے دوں گا گھوڑا دے گی, اس میں انشاءاللہ کا کیا ہو. اب وہ گیا میلے میں گیا تو وہاں ہجوم تھا پاتا, اس کی جیب کٹ گئی. اب جب جیب کٹی تو کیا خریدنا تھا واپس آ گیا, تو اس بھی دو رات میں میرا کیا ہوا بھائی, بڑے پریشان ہو, کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار وہ ہوا یہ ہے کہ وہ میں انشاءاللہ گھوڑا خریدنے گیا, انشاءاللہ میں نے جیب میں پیسے ڈالے, انشاءاللہ میں وہاں پہنچا, انشاءاللہ بڑا مجمع تھا, انشاءاللہ میں نے ایک گھوڑے کا سودا کیا, انشاءاللہ گھوڑا بڑا خوبصورت تھا, انشاءاللہ میں نے اس گھوڑے کا سودا کیا, انشاءاللہ 900 روپے پر گھوڑا طے ہو گیا, انشاءاللہ میں نے اس کو پیسے دینا چاہے, انشاءاللہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, انشاءاللہ میری اتنے جیب کر دی. اس نے کہا بھائی آپ تو 1,00,000 پاس انشاءاللہ کرو تو ہم انشاءاللہ کہنا کس کام کا, پھر اس وقت آغاز میں ایک بار کہہ دیتے ہیں اللہ پاک برکت دے دے, اللہ پاک برکت دے دے. آپ ہزار بار بھی کہو تو اب تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہر اچھے کام پر انشاءاللہ کہنا, انشاءاللہ قبول, ہاں اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم منزل تک پہنچ جائیں گے, اصل گائے تک پہنچ جائیں گے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فرماتے ہیں اگر انشاءاللہ نہ کہتے, سوال کرتے رہتے, کبھی ان کے دل کو تسلی نہ ہوتی, انشاءاللہ کی برکت سے اللہ پاک ان کے دل میں تسلی ڈال دی. اور ایک اور عمل جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے, 20 عمل, وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے, اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے, تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور انہوں نے بہت تاخیر کر دی, بار بار مسلم یہ بھی لکھا کہ اس عمر میں, مثلا تفسیر ابن کبیر میں ہے, میرے صاحب اس عمر میں 40 سال انہوں نے صرف کر دیے, 40 سال کسی سوال و جواب میں گزر گئے, 40 سال ہیلو جس میں گزر گئے. تفسیر ابن کبیر صاحب ابن کبیر, تفسیر ابن کبیر میں فرماتے ہیں 40 سال انہوں نے اس میں صرف کر دیے, ایک روایت یہ ملتی ہے. تو اللہ کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہی اللہ رب العزت کا حکم آئے انسان اپنی عقل سمیت اپنی گردن اللہ کے حضور چکا رہے اور پکار اٹھے کہ سرے تسلیم مقام ہے جو مثال لیا. اور 21 عمر جو عشاء کے عمر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت امت کو نبی کا محتاج رکھتا ہے, خدا امت کو نبی کا محتاج رکھتا ہے. یعنی یہ جو سوال و جواب کا سلسلہ, اللہ پاک چاہتا ایک ہی بات یعنی ان کے اللہ پاک غائب کو بھی جانتا تھا, ان کے آخری سوال کو بھی جانتا تھا, اللہ پاک ایک ہی بار بتا دیتا کہ وہ گائے کا بھی جا کے وہاں سے لے لو اور اس کو ذبح کر دو. لیکن نہیں, اللہ پاک نے بھی تھوڑا تھوڑا بتایا تاکہ اس قوم کے اندر, اس قوم کو نبی کی ضرورت رہے, ان کے اندر سوال پیدا ہوتے رہے اور میرے نبی کی بارگاہ میں یہ قوم آتی, میرے نبی سے ان کا رابطہ رہے. تو نبوت کی احتیاج, نبی کی احتیاج ضرورت قوم کو اللہ رب العزت خود پیدا فرماتا ہے اور نبی کو اس قوم کے اندر مشکل کشا اور حاجت روا بنا کے جلوہ گر فرماتا ہے. اور ایک اور عمل جو یہاں ثابت کر ہوئی ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان لمبی گفتگو یہ عشق کا تقاضا. یعنی اللہ پاک اس میں یہ عمر بھی ہے کہ اللہ پاک پہلی بار چاہتا تو بتا دیتا کہ یہ اس طرح کا موسیٰ علیہ السلام. یعنی دوسری تو جب طویل سوال اور جواب ہوئے مجھے بتاتے کہ اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ محب اور محبوب کے درمیان یعنی گفتگو کا سلسلہ دراز کرنے کا ایک بہانہ تھا. یعنی محب چاہتا ہے کہ محبوب سے سلسلہ کلام دراز رہے, محب چاہتا ہے کہ محبوب سے گفتگو لمبی رہے, کلام لمبا رہے, طویل رہے. تو تاریخ کائنات نے اپنے یعنی موسیٰ کے پیغمبر سے کلام کو طویل کر دیا تاکہ میرے محب کو تسکین ملتی رہے, بار بار مجھ تک آتا رہے, بار بار میری گفتگو سنتا رہے, میرا کلام سنتا رہے, اور میرے کلام سے, میرے جملوں سے اور میری گفتگو سے میرے عاشق کے دل کو تسکین ملتی رہے, عاشق کے دل کو سکون ملتا رہے, سکون پہنچتا رہے. ایک یہ عمل ثابت ہوتا اور ایک اور عمل یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک اگر چاہے تو خلاف عقل چیزوں سے بھی اپنی شان کا اظہار کر دیتا ہوں. خلاف عقل چیزیں یعنی وہ چیزیں جو عقل میں نہیں آتا, وہ چپل میں نہیں آ رہا کہ بھائی ہم سوال تو قابل کے پتہ کرنے کا کر رہے ہیں اور یہ ہمیں یعنی گائے گا کریں, یعنی خلاف عقل کی چیز. لیکن اللہ پاک نے اسی کے اندر سے اپنی شان کا اظہار فرمایا. اللہ پاک اس بات سے قادر چاہے تو خلاف عقل چیزوں سے اپنی شان کا اظہار فرما دے. خلاف عقل عقل مثال کے طور پر یہ پانی ہے, پانی کا سائنس کو فارمولہ بتا کہ وہ H2O ہے, H2O ہائیڈروجن اور آکسیجن, H2O ہائیڈروجن دو حصے اور آکسیجن ایک حصہ, یعنی یہ دونوں گیسیں ملتی ہیں تو پانی بنتا. اب ایک گیس ایسی ہے ہائیڈروجن کے جلنے والی, ایک گیس جلنے والی ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد دینے والی, ایک گیس جلنے والی, ایک گیس جلنے میں مدد دینے والی. لیکن اللہ پاک دونوں کو ملا کے ٹھنڈا پانی بنا دیتا. ایک جلتی ہے, ایک جلنے میں مدد دیتی ہے, تو اللہ پاک دونوں کو ملا کے ٹھنڈا پانی بنا دیتا ہے. آپ طلبا یعنی خلاف عقل امور سے چیزوں سے بھی اپنی شان اور اپنی قدرت کا اظہار فرما دیتا ہے. تو جس طرح یہاں فرمایا اسی طرح ایک اور عمل یہاں ثابت ہوتا ہے, وہ باس بادل موت ہے, یعنی موت کے بعد زندہ, موت کے بعد زندہ کرنا. اس چیز کو اللہ پاک نے اس سورہ بقرہ میں چھ مقامات پر مردوں کو زندہ کرنے کا جو ہے وہ واقعات بیان فرمائے. عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے, ایک اور واقعہ ہے کہ ہزاروں افراد اس مقام پر گئے, موت واقع ہوئی, اللہ پاک نے ان کو زندگی عطا کی. عزیر علیہ السلام کا واقعہ یعنی مر کر زندہ ہونے کا, انتقال کر کے دوبارہ زندہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جانوروں کو یعنی اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے چار مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا جی, اور میں تم کو آواز دو سننا کرو ہم نے یاد کی آواز کی, زندہ ہو کر واپس آ گئے, دوڑ کے ہوئے واپس آ گئے. تو مرنے کے بعد زندگی, یہ یہاں اس واقعہ سے یہ بھی جہاں پچھلے بھی سما بات سنا کو ممباد موت کم ڈاللہ کو تشکر وہاں بھی, تو اس آیت کریمہ سے باس بہادر موت کا عقیدہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ خالق کائنات وہ ذات جو مردے سے مردہ کو زندہ کر سکتی ہے, مردہ بیل کے گوشت سے اگر مردے کو ٹچ کیا جائے تو اللہ پاک اس مردے کے اندر زندہ کرنے کی تاثیر پیدا کر سکتا ہے. تو رب کائنات اپنے امر پن سے دوبارہ زندگی نہیں دے, خالق کائنات خود براہ راست زندہ کرنے پر قادر نہیں. تو باس بہادر موت کا عقیدہ بھی یہاں سے ثابت ہو رہا. اور ایک اور ہمارا جو 25 عمل یہاں ثابت ہو رہا یہ ہے کہ یتیموں پر کرم کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. وہ بچہ یتیم تھا, وہ نوجوان یتیم تھا, اللہ پاک نے اس کے مال کے بعد اس پر کرم فرمایا. تو یتیموں کی عبادت کرنا, اب ایک ایک جملے سے ایک ایک جملے پر بات ختم کرتا ہوں اور پاکستان کی طرف میں یتیموں پر کرم کرنا یہ رب کائنات کی سنت. جس طرح اللہ پاک نے اس یتیم پر کرم کیا اور اس کے مال کی حفاظت فرمائی, تو یتیموں پر شفقت کرنا, رحم کرنا قرآن مجید کہتا ہے آرائی طرح یو کسی بھی دین سزا کی کنڈر یہ تو کون یتیم بلا یہود والا تھا. کیا تم نے اس کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کون جھٹلاتا ہے؟ وہ جھٹلاتا ہے جو یتیموں کو اپنے دروازے سے دھکے دیتا ہے, جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, یتیم کا مال کھاتا ہے. اور یعنی بلا کا کرم والے اماٹر یتاما سلمن, خبردار یتیموں کا مال سلمن نہ کھاؤ, یہ تمہارے پیٹوں کے اندر یہ مال نہیں یہ آگ جا رہی ہے. اللہ کو پتا ہے کہ جو یتیم پہ شرکت نہیں کرتا گویا وہ یوم آخرت پر ایمان بھی نہیں ہے. اور رہی تو اللہ کو بہترین سزا لکھ رہی ہے وہ یتیم, ایک یہ عمل ثابت ہوتا ہے. اور ایک 27 پر جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کی میراث نہیں ملتی. قاتل کو جو شخص اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کر دیتا ہے, یعنی قاتل کو مقتول کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور آپ کا جو جان سر ہمیں شاہ سماتے ہیں کہ ماں وارثہ قاتل بعد اصلاح بل باقاعت, کہ صاحب بکرا کے بعد یعنی اس بکرا کے واقعہ کے بعد قاتل مقتول کی میراث سے معروف ہے. اب جب وہ قاتل کا نام بتا دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. ہاں دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں قاتل کو مقتول کی میراث مل سکتی ہے, اور وہ دو صورتیں یہ ہیں کہ یا تو وہ مقتول باغی ہو جائے اور قاتل اسلام سے وہ مقتول اتر دے ہو, وہ باغی ہو جائے بغاوت کا نام بلند کر دے اور یہ عاقل ہو وہ باغی ہو, کوئی عاقل اگر باغی کو قتل کر دے تو اس کی میراث کا وارث بن سکتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مقتول حملہ آگے مقتول حملہ عادل ہو جائے اور قاتل اپنی جان سے دفاع کرے اور دفاع کے اندر یعنی غیر ذاتی طور پر وہ قتل ہو جائے دفاع کرتے ہوئے یعنی اس کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو اس صورت میں بھی مقتول کی میراث واضح کو ملے گی. تو اگر ظلم مال حاصل کرنے کے لیے اگر قتل کیا جائے تو قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہو جاتا. اور ایک عمر کو یہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک بندہ اور مقرر جو ماں کو تم تقبول, اللہ پاک اگر ساتویں انسان اگر ساتویں زمین کی تہ میں بھی جا کر گناہ کرے تو اللہ اس بات پر قادر ہے تو اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرے. بندہ وہ مقرر جو ماں کو تم تقبول اور اللہ خارج کرنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو, خالق کائنات اس کو بے نقاب کرنے والا ہے. اور ایک اور عمر جو یہاں ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ قیاس برحق ہے, قیاس بتاتے یعنی ایک چیز پر دوسری چیز کو قیاس کر کے یعنی اس چیز جیسا تصور کر لینا یہ برحق ہے. اور قرآن مجید کے یعنی اسلام کے یہ چار بنیادی ماخذ ہیں قرآن سنت اجماع اور قیاس. یہاں یہ بھی قیاس کے جیسا ثابت ہوتا ہے یعنی تم قیاس کرو بات بادل موت کو کہ اگر یعنی یہاں تمہاری آنکھوں کے سامنے مردے کا گوشت لگے مردے کو اگر زندگی مل سکتی ہے تو کیا مرنے کے بعد بات بادل موت نہیں ہو سکتی, کیا تم کو دوبارہ اللہ پاک زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اس واقعے پر اس جی اٹھنے پر اپنے جی اٹھنے کو قیاس کرو کہ جو اللہ پاک یہاں زندہ کرنے پر قادر ہے وہ ہمیں بھی مار کر دیتا ہے, قیاس بس. اور ایک اور مجھے یہاں تعلق ہے وہ قتل کا بدلہ قتل ہے, نفس بالنفس قتل کا بدلہ قتل. اور اس تصدیق میں ہمیں یہ ساتھ دیتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے, انسان جتنا زیادہ لالچ ہے اس نے لالچ کیا لالچ میں قتل کیا تاکہ تارا مار مل جائے گا اللہ پاک نے اس کو سزا دلوائی, تو لالچ بری بلا. ایک اور عمل کو ثابت ہوتا ہے یہ کہ مفادات کی جنگ فتنوں کو جنم دیتی ہے, اس نے اپنا مفاد حاصل کرنا چاہا بہت بڑا فتنہ پھیل گیا کتنا پھیل گیا پریشانی پھیل گئی اور اندیشہ تھا اس بات کا تو ان کے اندر قتل یعنی خون ریزی ہو جاتا فساد ہو جاتا, اللہ پاک نے پھر انہیں یعنی نبی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو فتنے سے نجات عطا فرما دی. تو مفادات کی جنگ فتنوں کو جنم دیتی. اور ایک اور عمل جو یہاں سے ثابت ہوتا ہے 33واں عمل وہ یہ ہے کہ نبی کی گواہی سے نبی کے معجزے سے اگر کوئی گواہی یعنی گواہی مل جائے تو وہ گواہی ایک ہی کافی ہوتی ہے, نبی کے معجزے سے جیسے بعض گناہ ایسے ہیں ان میں دو گواہیاں ضروری ہوتی ہیں, بعض گناہ ایسے ہیں ان میں چار گواہیاں ضروری ہوتی ہیں, لیکن وہ گواہی جو نبی کے معجزے کی وجہ سے مل جائے وہ ایک گواہی ہی کافی ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس ایک شخص کی گواہی کو زندہ ہوا اس نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھے قتل کیا, جب میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا, ایک روایت میں بھتیجا ایک روایت میں بھائی اس نے مجھے قتل کیا, یہ کہہ کر پھر وہ مر گیا دوبارہ مر گیا, موسیٰ علیہ السلام نے اس ایک ریکارڈ کا اعتبار کر کے اس کو قتل کروا دیا. تو جو گواہی موجودہ تک ملے وہ گواہی ایک ہی کافی ہوتی ہے. اور اس طرح ایک اور عمل تو اس طرح سر یوسف علیہ السلام کی یعنی پاک دامنی کا اظہار وہ بھی ایک بچے کی زبان سے ہوا, تو یہ بھی موجودہ تک کیونکہ بچے نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی تو ایک کی گواہی کو ان کی پاک دامنی پر قبول کر دیا. اسی طرح ایک اور عمل جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی جو کہتا ہے وہ خدا کی طرف سے کہتا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, نبی جو کہتا وہ خدا کی طرف سے کہتا ہے یعنی جب بھی کوئی بات ہوئی یقول و انہا کہ خدا تمہیں یہ کہتا ہے خدا تمہیں یہ کہتا ہے, تو نبی کا ہر فرمان خدا کا فرمان ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک ہوتا ہے قرآن مجید میں بما شانت کو علی الحبا ان اللہ وحی جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں تیری زبان سے تو رب کلام کرتا ہے. تو نبی جو کہتا ہے یہ گویا نبی کا کہنا خدا کا کہنا ہوتا. اور ایک اور جو یہاں ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جہالت سے پناہ مانگنا نبیوں کی سنت ہے, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو جاہلین اور قرآن ایک مقام پہ کہتا ہے یعنی اذا قالوا صحابہ یعنی اگر جاہلوں کے پاس سے تمہارا گزرو تو بس ان کی بات پر زیادہ نوٹس نہ لو, وہ جو بھی کہیں طنز کریں بات کریں قالوا صحابہ بس سلام کہہ کر گزر جاؤ, سلام کہہ کر بھائی قالوا صحابہ ان سے احتراز کریں ان سے بچو. تو جہان ڈک سے پناہ مانگنا یہ نبیوں کا شیوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو علم کی یقین کی روشنی حاصل ہونی چاہیے اور جہالت سے انسان کو پناہ, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جن پر میں تھا. اس طرح ایک اور عمل جو یہاں ثابت ہوتا ہے کہ فتنوں سے نجات کے لیے یعنی نبی کی موجودگی قوم میں ضروری ہوتی ہے. نبی موجود رہے تو وہ قوم فتنوں سے محفوظ رہتی ہے. اگر نبی کا احترام کرتی ہے, نبی سے رابطہ رکھے, انہوں نے نبی سے رابطہ رکھا, نبی جو کہتا گیا وہ کرتے گئے, کتنے سے بچ گئے, تو نبی کی موجودگی ان کے لیے فائدہ مند ہو گئی. اب اگر نبی کی نافرمانی کی جائے تو نبی کی موجودگی کی اللہ کے عذاب سے قوم کو نہیں بچاتی, جیسے قوموں پر عذاب آئے, مگر حضور کی شان کی ہے کہ حضور کی موجودگی نے ہمیں آسمانی عذابوں سے بچا دیا. قرآن سنتا ہے وما کان اللہ علیہ ہم بان تقریم, اے بابو میں ان کو کیسے عذاب بھیجی ان پر کہ تو ان کے اندر رہتا ہے. تو نبی کی موجودگی فتنوں سے نجات دیتی. اور اسی طرح قرآن کے یہاں سے ایک کمر اور ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسرت سے بڑی مسرت اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہے. تو سر الناظرین یعنی یہ چیز ہے کہ جس کو تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہی ہے, تم دیکھتے کو خوش ہو رہے ہو, لیکن یہ مسرت والی چیز جسے تمہیں مسرت مل رہی ہے یہ قربان کر دو. اور سب سے بڑی مسرت اللہ کی رضا ہے, اللہ کے حکم کا ان کو عمل کرنا ہے, اتباع کرنا. تو مسرت سب سے بڑی مسرت انسان کے لیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کر دے. اور ایک اور عمل جو یہاں سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر زندگی کی تاثیر پیدا کرنے کی, یعنی کوئی چیز نہیں ایسی چیز کسی چیز کے اندر اٹ سیلف زندگی کی تاثیر نہیں ہوتی, زندگی پیدا کرنے کا اس کے اندر کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا. یہ تو زندگی کی تاثیر تو رب کائنات کے حکم میں پیدا ہوتی ہے. وہ چاہے تو پانی کے اندر سے پیاس بجھانے کی تاثیر کو ختم کر دیں. مثلا بعض لوگ وہ مرض استسقاء میں مبتلا ہو جاتے ہیں, مرض استسقاء میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یعنی وہ جتنا پانی پیے ان کی پیاس نہیں بجھتی. پانی پیتے ہیں لیکن بجھانے کی طاقت اللہ پاک پانی سے چھینک لیتا. بعض لوگ ہیں دوائیاں استعمال کرتے ہیں, دوا کے اندر اس طرح شفا ہوتی ہے, لیکن دوائیاں استعمال کرتے رہے وہ دوا بے اثر ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کے اندر سے شفا کی تاثیر ختم کروا دیتا. اب جو بات چیزیں ایسی ہیں کہ ایسی یعنی مٹی ہے, کسی بزرگ نے اٹھا کے چلو بھائی استعمال کرو, اللہ کا اس میں بھی چھپا دے دیتا. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ پاک کی مٹی کوڑ کے مرض کا علاج ہے, کوڑ کے مرض کا علاج. تو اللہ چاہے تو مٹی میں تاثیر پیدا کر دے, چاہے تو کسی چیز سے تاثیر چھین لے, چاہے کسی چیز میں تاثیر پیدا کروا دے. تو تاثیر اس چیز کے اندر نہیں ہوتی, یہ اللہ کی قدرت میں تاثیر ہے, اللہ کی رضا میں کرتی ہے. وہ جس چیز کے چاہے ذریعے چاہے کسی چیز کو زندہ کروا دے. اور ایک اور عمل جو یہاں ثابت ہوئی ہے کہ عصمت نبی کی خدا کو حفاظت کرتا ہے. اگر پیغمبر خود بنا دیتے نام تو جانبداری کا الزام لگ سکتا تھا کہ شاید موسیٰ نے کسی معذرت کی دشمنی کا بدلہ لیا, لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ گائے سے بات کریں, موسیٰ براہ راست نہ بتانا تھا کہ جس پر جانبداری کا الزام نہ آئے. اے موسیٰ تیری عصمت کی حفاظت میں کروں گا, ان کو کہنا کہ گائے سے بات کریں, گائے کے ذریعے مردوں کو زندہ کروں گا تاکہ جس پر کوئی الزام نہ آئے. تو نبی کی عصمت کی حفاظت خدا خود فرماتا ہے. ایک اور عمل جو یہاں ثابت ہوتا ہے 44 عمل, مجھے کہ احسان کو یاد رکھنا یہ خالق کائنات کے یعنی خالق کائنات کی رضا اس میں ہے کہ احسان کرنے والے کا احسان یاد رکھا جائے. یاد بار بار اللہ پاک وعید 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 اور یاد کرو اور یاد کرو, میری نعمتوں کو یاد کرو, احسان یاد رکھو, احسان یاد رکھو. تو احسان یاد رکھنا یہ اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے, کسی کا احسان بھول نہ جانا. اور اسی طرح ایک اور عمل جو یہاں سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر سختی کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف کی سختی کو دعوت دیتا. انہوں نے خود اپنی جان پہ سختی کی سوالات کیے, اللہ نے بھی ان پر سخت سخت اللہ رب العزت ان کے لیے سخت سخت امور بھیجتا چلا گیا. اسی طرح ایک اور عمل جو یہاں ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کی قربانی کئیوں کو یعنی فتنے سے بچا لیتی, ایک ہی قربانی فتنوں سے بچا لیتی. مطلب یہاں ایک گائے ذبح ہوگی, اپنی بات ایک گائے ذبح ہوگی, اس ایک گائے کے ذبح ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے وہاں نہ جانے کتنے اس فتنے میں قتل ہونے سے اللہ پاک نے اس فتنے کو ان سے محفوظ رکھا. اس لیے مطلب ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون. تو ایک شخص جو مثال کے طور اس پر استدلال کرتے ہوئے قیاس کرتے ہوئے ایک شخص جو اپنی قوم کے لیے قربانی پیش کر جاتا ہے وہ اس کی اپنی زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے, لیکن وہ اپنی شہادت سے کئی زندگیوں کے چراغ جلا جاتا ہے. مثلا فوج ہے, یہ فوج یعنی جب اسلامی ملک سے حملہ ہوتا ہے تو تھوڑی سی فوج لاکھ کی اللہ کی بارگاہ میں یعنی شہادت کا رتبہ پاتی ہے, لیکن لاکھوں کروڑوں کو حفاظت کر جاتی ہے. تو تھوڑوں کا قربان ہو جانا بڑوں کو یعنی بہت زیادہ لوگوں کو قوموں کو زندگی بخش جاتا ہے. تو یہ کم و بیش 50 کے قریب عموم تھے, اور کچھ میں نے بیچ میں یعنی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, کچھ میں نے وہ چھوڑ بھی دیے ہیں, تو انشاءاللہ پھر کسی وقت ان کو ٹچ کریں گے. تو یہ 50 کے قریب عموم ان 6 آیات کریمہ سے ثابت ہو رہے ہیں. 50 کچھ کا وہ قائد کے ساتھ ہے. یعنی انسان غور و فکر کرے تو قرآن سے کیا کیا نکلتا. یہ 6 آیتیں, اب 6 آیتوں کے اندر سے 50 احکام, 50 امور یعنی اگر نکل سکتے ہیں تو قرآن مجید پورے کا پورا کتنا بڑا خود سمندر ہوگا, کتنا بڑا سمندر یعنی زندگی کا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی ایک مکمل ذات حیات ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس ذات حیات پر عمل کر رب العزت توفیق عطا فرمائے, اور خالق کائنات ہمیں معرفت قرآن عطا فرمائے, قرآن کا نور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فريقا حجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. ولا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبه في كل شيء غير الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الهوال المتحدين محمد سجد القولين والحقلين والطريقين من قرب إلى جميع بنائے بنی اسرائیل کے ہم واقعات ان کا ذکر ہوا ہے دوسرے قرآن کی صورت میں. خالق کائنات نے بنی اسرائیل کو اپنی بہت سی نعمتیں عطا کرنے کے بعد ان نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد اور ہر حوالے سے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں سے نوازنے کے بعد اور ان تمام تر نعمتوں کے بارے میں نافرمانیوں اور احسان خوشی کے حالات کے بیان کے بعد ہر کائنات میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل ثم قست قلوبهم, کہ ہم نے اتنی عنایات ان پر کی, اتنے معجزات ہم نے نبیوں کی وساطت سے تمہیں دکھائے اور اپنی شان اور اپنی رحمتوں کے مختلف پہلو ان پر عیاں کیے, تمہاری آنکھوں نے ننگی آنکھوں نے دیکھ لیے, لیکن یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ثم قست قلوبهم کہ تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذلك, اس کے بعد فہیا کر لی جا رہا پس ان کی مثال پتھروں جیسی ہے, پتھر کی طرح ہے, اور شد و قصوا بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہاں کی کائنات بنی اسرائیل کے دلوں کا بیان کر رہا وہ ان نبی الحجارہ کی برباد پتھر کو کیسے ہوتے ہیں لما یا افٹ جارو یہ بل انہار ان سے ٹوٹ پڑتی ہیں نہریں وہ ان نمین ہاتھ اور انہیں میں سے بعض لما یش شکتا کو پھٹ جاتے ہیں فیب روجو یہ بل مار بس ان سے پانی نکل آتا ہے وہ ان نمین ہاتھ لما یش بیتو من خشرت اللہ اور انہیں پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں وہ مجلا ہو گئے فاصلے ہم ماتا ملوم اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ رب العزت میں اس کے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں. اسرائیل کریمہ نے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے قلوب کا بیان کیا، ان کے دلوں کا بیان کیا، اور ان کے دلوں کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی کہ تمہارے دل پتھروں جیسے ہو گئے کہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تم ہدایت سے محروم یا محروم ہیں. سننا اصل قلوب ہو تم، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے. یہ اصل قلب جو ہے یہ قسمتن یا اساوتن، قسمتن یا اساوتن سے ہے، اسد ماضی کا سیوا ہے، قسمتن یا اساوتن سے جس کا معنی ہے درستی یا سخت، مضبوطی یا سخت. اللہ رب العزت اشارہ کرواتا ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی نشانی بھی تم پر اثر نہ کر سکی، کسی قسم کا کوئی معجزہ وہ بھی تمہارے دلوں نے اس کے اثر کو قبول نہ کیا. اور انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام کی نصیحتیں، انبیاء کرام کے اقوال، انبیاء کرام کے خطابات، کوئی ایک چیز بھی تمہارے دل پر اثر نہ کر سکے. اب سما قصد قلوبوں کو، تمہارے دل سخت ہو گئے، قلوبوں کو تمہارے دل. اب یا تو یہ خطاب، چونکہ یہ مسلسل گفتگو خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے بات چیت ہو رہی ہے، اور خالق کائنات ان یہودیوں سے جو اباؤ اجداد تھے ان پر جو اللہ پاک نے کرم فرمائے ان کا ذکر یہ پیچھے اس نے اللہ رب العزت نے بیان کیا سارا. اب یہاں پہ یہ خطاب انہی مکہ مدینہ پاک کے یہودیوں کو ہے کہ تمہارے دل یعنی اتنے سخت ہو گئے کہ میں نے تم پر اتنے انعام کیے، اتنی فضیلتیں تم کو عطا کی، لیکن اس کے باوجود تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے. اور یہاں پہ بات ان سے کی جا رہی ہے اور سختی ان کے اباؤ اجداد کی بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارے قوم کے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ سارے یعنی کرم کے باوجود، رحمتوں کے باوجود، اور اپنی نشانیاں اور اپنے کواجات اور اپنے نبی کے معجزات دکھانے کے باوجود تمہارے دلوں نے کوئی بات، کوئی نصیحت کو یہ سب قبول نہ کیا. سم مقصد قلوب کو مما بذلک فیکل لکھے جا رہا ہے، فیکل لکھے جا رہا ہے. اب دلوں کی جو سختی ہے علماء فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کی بنا پر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. تین چیزیں ہیں کہ جو دل کو سخت بنا دیتی ہیں. پہلی چیز کہ عیش و عشرت کی زیادتی، اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. گناہ کی زیادتی، عیش و عشرت کی زیادتی، اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز کہ دنیا کے اندر، دنیا کی معاملات کے اندر زیادہ مشغولیت یعنی زیادہ منہمک ہو جانا، دنیا کے اندر زیادہ کھو جانا، دنیاوی معاملات کے اندر زیادہ مشغول اور مصروف ہو جانا، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ایک دن کے اندر پانچ نمازیں انسان پر فرض کروائیں تاکہ انسان ان مصروفیات کے اندر، مشغولیتوں کے اندر گم نہ ہو کے آ جائے، بلکہ بار 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 ان مصروفیتوں سے وقت نکال کر پلٹ پلٹ کر میری بارگاہ میں آتا ہے تاکہ ان مصروفیات کے اندر بھی انسان کا میری ذات کے ساتھ میری بارگاہ سے رابطہ بڑھتا رہا. تو مصروفیات کا، دنیاوی مصروفیات اور مشغولیت کا زیادہ ہو جانا دل کی سختی کا ایک سبب ہے. اور تیسری دل کی سختی کا سبب تیسرا جو ہے یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا بغض اور اللہ کے نیک بندوں کی دشمنی اور اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت ایک یہ عمل ہے جو دل کو سخت کر دیتا. اس سے بھی دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہاں پورا بات بناتے ہیں کہ وہ جو پہلی دو چیزیں ہیں، مثلا دنیا کے اندر زیادہ مشغول ہو جانا، یا یعنی دوسرا جو میں بیان کیا ایک دنیا کے اندر زیادہ مشغول ہو جانا، اور دوسرا عیش و عشرت کا زیادہ ہو جانا یعنی گناہ کا زیادہ ہو جانا، اس سے اتنی جلدی دل سخت نہیں ہوتا جتنی جلدی اللہ کے بندے کی دشمنی سے دل سخت ہو جاتا. اور دلیل کی کیا ہے کہ شیطان نے ہزاروں برس اگر سیدھنے کی بات ہوتی ہے تحر بولی سکتی، لیکن اللہ کے مقبول بندے آدم علیہ السلام کی جب وہ آفت تھی تو لمحوں میں دل اتنا تاریخ اور اتنا سخت ہو گیا کہ آج تک اس کے دل کی سختی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ننگی لوٹ آج تک اس کے دل میں نہیں آ سکی کہ جو اللہ کے نبی کی مخالفت سے دل کے اندر، اللہ کے بندے کی مخالفت سے دل کے اندر جو سختی پیدا ہو گئی. تو سب سے زیادہ سلیم تاثیر جو چیز ہے یعنی جس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے کی مخالفت کی جائے, اس پر اعتراضات کیے جائے, اعتراضات کو جھاڑ کی جائے اور دل کے اندر اللہ کے کسی بندے کا خوف رکھا جائے. اس سے جو سختی آتی ہے تو جلدی آتی ہے اور دوسری وہ سختی بے باک ہوتی ہے. تو تین اصول ہیں جن کی بنا پر اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنے لیے جمع پر تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. اور پھر یہ کہ دل کی سختی کا علاج کیا ہے, جب دل سخت ہو جائے تو وہ بھی ہم تفصیل سے جمع پر بیان کر چکے ہیں, پنجاب نے استعمال کیا ہوا. اللہ رب العزت نے کہا ہے پہلے اپنا لے جا کہ یہ تمہارے دل یہ تو پتھر کی مثال ہو گئے, پتھروں کی طرح ہو گئے. اب اللہ پاک نے ان کے قلوب کو, بنی اسرائیل کے قلوب کو, دلوں کو پتھر کے ساتھ مثال دی کہ دل تمہارے پتھر ہو گئے. حالانکہ سختی تو لوہے کے اندر بھی ہوتی ہے, سختی فولاد کے اندر بھی ہوتی ہے. تو یوں کیوں نہیں کہا کہ تمہارے دل لوہے کی طرح سخت ہو گئے؟ حالانکہ لوہے کی سختی ایسی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس لوہے کا اور لوہے کی سختی کا بیان فرمایا. تو میں کہ وام زکر حدیر باس الشدید بمناس الناس کہ یہ ہم نے تمہارے لیے لوہا نازل کیا. وام زکر حدیر تمام نے تمہارے لیے لوہا نازل کیا, یہ باس ان سے اس کے اندر باس الشدید اس کے اندر بہت زیادہ سختی, بہت زیادہ سختی. تو وہ جو سختی کا اظہار قرآن مجید سے نہیں ہے تو وہاں پر لوہے کا کیا ہے کہ لوہا سخت ہوتا شدید ہوتا ہے, اپنی قدرت میں اپنے سخت ہونے میں شدید ہوتا ہے سخت.
مقصد قلوب تم نمبر مزاج دفاعی کر کے جا رہی اور اشد قصوہ وہ ان میں الحجاز کی عمارت جب تک جب ان میں انہا وہ ان میں ہا لما جب بھی تمہیں خشیت کی جا وہ مذباب کے واقعی ہوں ہم ماتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ کی ایک پیٹ کو جب لیا نبی حبیب الذی ترجا شفاعته لکل قوم من احوال متحدین محمد سجد القومین والثقلین والفریقین من قربین. بنائی بنی اسرائیل کے ہم واقعات ان کا ذکر ہوا ہے جو سے قرآن کی صورت میں خالق کے کائنات نے بنی اسرائیل کو اپنی بہت سی نعمتیں عطا کرنے کے بعد ان نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد اور ہر حوالے سے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں سے نوازنے کے بعد ان تمام تر نعمتوں کے بارے میں نافرمانیوں اور احسان خوشی کے حالات کے بیان کے بعد خارج کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل ثم اسد قلوبهم بولوں کہ ہم نے اتنی عنایات ان پر کی, اتنی معجزات ہم نے نبیوں کی وساطت سے تمہیں دکھائے اور اپنی نشان اور اپنی رحمتوں کے مختلف پہلو ان پر عیاں کیے, تمہاری آنکھوں نے ننگی آنکھوں نے دیکھ لیے. لیکن یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ثم قست قلوبهم کہ تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذلک اس کے بعد فہی عقل کی جارا بس ان کی مثال پتھروں جیسی ہے, پتھر کی طرح ہے اور اشد و قصوا بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ حال کی کائنات بنی اسرائیل کے دلوں کا بیان کر رہا
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں لما يتفجر منه الأنهار ان سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں وَإِنَّ مِنْهَا اور انہیں میں سے بعض لما يشقق پھٹ جاتے ہیں فيخرج منه الماء بس ان سے پانی نکل آتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لما يخبت من خشیت اللہ اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ رب العزت بھی اس سے غافل نہیں ہے بے خبر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے قلوب کا بیان کیا ان کے دلوں کا بیان کیا اور ان کے دلوں کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ کہ تمہارے دل پتھروں جیسے ہو گئے کہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تم ہدایت سے محروم کے محروم رہے سننا اخت کو لوگ ہو پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے سخت ہو گئے. یہ اسد کا لفظ جو ہے یہ قسمتن یا قصابتن قسمتن یا قصابتن سے ہے اسد ماضی کا سیوا قسمت میں یا قصابتن سے جس کا معنی ہے درستی یا سختی مضبوطی یا سخت. اللہ رب العزت اشارہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے اتنے سخت ہو گئے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی نشانی بھی تم پر اثر نہ کر سکی کسی قسم کا کوئی معجزہ وہ بھی تمہارے دلوں نے اس کے اثر کو قبول نہ کیا. اور انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام کی نصیحتیں انبیاء کرام کے اقوال انبیاء کرام کے خطابات کوئی ایک چیز بھی تمہارے دل پر اثر نہ کر سکے. اب سما قصد قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل. اب یا تو یہ خطاب چونکہ یہ مسلسل گفتگو خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے یہودیوں سے بادی کو رہی اور خالق کی کائنات ان یہودیوں کے جو ابا و اجداد تھے ان پر جو اللہ پاک نے کرم فرمائے ان کا ذکر یہ پیچھے اس نے ہمارے پریشد نے بیان کیا سارا. اب یہاں پہ یہ خطاب انہی مکہ مدینہ پاک کے یہودیوں کو ہے کہ تمہارے دل یعنی اتنے سخت ہو گئے کہ میں نے تم پر اتنے انعام کیے اتنی فضیلتیں تم کو عطا کی لیکن اس کے باوجود تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے. اور یہاں پہ بات ان سے کی جا رہی ہے اور سختی ان کے ابا و اجداد کی بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارے قوم کے دل اتنے سخت ہو گئے اتنے سخت ہو گئے کہ سارے یعنی کرم کے باوجود رحمتوں کے باوجود اور اپنی نشانیاں اور اپنے کمالات اور اپنے نبی کے معجزات دکھانے کے باوجود تمہارے دلوں نے کوئی بات کوئی نصیحت کو یہ سب قبول نہ کیا. سم مقصد لوگوں کو ممبا ذالک فہیت کر لکھی جا رہا. اب دلوں کی جو سختی ہے قربا کر لاتے ہیں کہ تین چیزوں کی بنا پر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. تین چیزیں ہیں کہ جو دل کو سخت بنا دیتی ہیں. پہلی چیز کہ عیش و عشرت کی زیادتی اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. گناہ کی زیادتی عیش و عشرت کی زیادتی اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز کہ دنیا کے اندر دنیا کی معاملات کے اندر زیادہ مشغولیت یعنی زیادہ منہمک ہو جانا دنیا کے اندر زیادہ کھو جانا دنیاوی معاملات کے اندر زیادہ مشغول اور مصروف ہو جانا یہ بھی دل کو سخت کر دیتا ہے. اس لیے تعالیٰ پولیس نے ایک دن کے اندر پانچ نمازیں انسان پر فرض فرمائی تاکہ انسان ان مصروفیات کے اندر مشغولیتوں کے اندر گم نہ ہو کے رہ جائے بلکہ بار بار ان مصروفیتوں سے وقت نکال کر پلٹ پلٹ کر میری بارگاہ میں آتا رہے تاکہ ان مصروفیات کے اندر بھی انسان کا میری ذات کے ساتھ میری بارگاہ سے رابطہ نہ کرا. تو مصروفیات کا یعنی دنیاوی مصروفیات اور مشغولیت کا زیادہ ہو جانا دل کی سختی کا ایک سبب ہے. اور تیسری دل کی سختی کا سبب تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا گم اور اللہ کے نیک بندوں کی دشمنی اور اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت ایک ہی عمل ہے جو دل کو سخت کر دیتا. اس سے بھی دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہاں پورا بات فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلی دو چیزیں ہیں مثلا دنیا کے اندر زیادہ مشغول ہو جانا یا یعنی دوسرا جو میں بیان کیا ایک تو دنیا کے اندر زیادہ مشغول ہو جانا اور دوسرا عیش و عشرت کا زیادہ ہو جانا یعنی گناہ کا زیادہ ہو جانا
اس سے اتنی جلدی دل سخت نہیں ہوتا جتنی جلدی اللہ کے بندے کی دشمنی سے دل سخت ہو جاتا. اور دلیل اس کی کیا ہے کہ شیطان نے ہزاروں برس اگر سیدھی عبادت کی عطا بولی سکتی لیکن اللہ کے مقبول بندے آدم علیہ السلام کی جب مخالفت کی تو لمحوں میں دل اتنا تاریخ اور اتنا سخت ہو گیا آج تک اس کے دل کی سختی جو ہے وہ نہیں ہے, وہ نرمی لوٹ کر آج تک اس کے دل میں نہیں آ سکی کہ جو اللہ کے نبی کی مخالفت سے دل کے اندر اللہ کے بندے کی مخالفت سے دل کے اندر جو سختی پیدا ہوگی. تو سب سے زیادہ شریف تاثیر جو چیز ہے یعنی جس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے کی مخالفت کی جائے, اس پر اعتراضات کیجیے گا, اعتراضات کی گزار کی جائے اور دل کے اندر اللہ کے کسی بندے کا خوف رکھا جائے. اس سے جو سختی آتی ہے تو جلدی آتی ہے اور دوسری وہ سختی دیر پا ہوتی ہے. تو تین امور ہیں جن کی بنا پر اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم جمعہ پر تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. اور پھر یہ کہ دل کی سختی کا علاج کیا ہے جب دل سخت ہو جائے تو وہ بھی ہم تفصیل سے جمعہ پر بیان کر چکے ہیں, بدلاؤ نے استعمال کیا ہوا. اللہ نے آگے شاید پہلے اپنا لے کے جاؤ کہ یہ تمہارے دل کے تو پتھر کی مثال ہو گئے, پتھروں کی طرح ہو گئے. اب اللہ باق نے ان کے قلوب کو بنی اسرائیل کے قلوب کو دلوں کو پتھر کے ساتھ مثال دی کہ دل تمہارے پتھر ہو گئے. حالانکہ سختی تو لوہے کے اندر بھی ہوتی ہے, سختی فولاد کے اندر بھی ہوتی ہے, تو یوں کیوں نہیں کہا کہ تمہارے دل لوہے کی طرح سخت ہو گئے. حالانکہ لوہے کی سختی ایسی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس لوہے کا اور لوہے کی سختی کا بیان فرمایا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے لوہا نازل کیا, وانزل حدید ہم نے تمہارے لیے لوہا نازل کیا, فی باس الشدید اس کے اندر بہت زیادہ سختی, بہت زیادہ سختی. تو وہ جو سختی کا الفاظ قرآن مجید میں نے ایک مقام پر لوہے کا کیا ہے کہ لوہا سخت ہوتا شدید ہوتا ہے, اپنی قوت میں اپنے سخت ہونے میں شدید ہوتا ہے سخت ہوتا ہے. تو ان کے دلوں کو لوہے کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی, فولاد ہے وہ بھی سخت ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے دلوں کو فولاد کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی؟ اس کی حکمت یہ ہے, حکمت یہ ہے کہ لوہا آگ سے نرم بھی ہو جاتا اور آگ سے نرم ہو کر پگھل کر دنیا والوں کے لیے ایک مفید چیز بھی بن جاتا ہے, مگر تمہارے یہ پتھر پگھلا نہیں کرتے, پتھر کبھی پگھل کر کسی کے لیے مفید چیز نہیں بنتا. تو لوہا سے پگھل بھی جاتا ہے مگر پتھر کہاں پگھلتے ہیں. سو اور پھر اللہ پاک نے لوہے کے بارے میں بنا پی اور لیکن ناس کہ یہ لوہا اگر سے ہے تو سخت لیکن اس کے اندر تمہارے لیے نفع بنا پی اور لیکن ناس. آج لوہا ہماری زندگی اندر کتنا بار کے کار کو وہ پر انجام دیا بات, چھوٹے سے چھوٹے امور سے لے کر بڑے بڑے امور تک, یعنی لوہا انسان کی زندگی کی ضرورت بن گیا ہے. اب لوہے کے بغیر انسان سفر نہیں کر سکتا, لوہے کے بغیر زندگی کے اور بہت سے معاملات ہیں کہ جو انسان کے تقوی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے. تو مہاراج اور الناس لوہے کے اندر بات ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے فوائد رکھے, مگر وہ دل ان کو لوہا نہیں کہا, اس لیے کہ لوہے کے اندر تو پھر بھی فائدے ہوتے ہیں مگر تمہارے دل نہ تمہارے فائدے میں رہے نہ کسی اور کے فائدے. اس میں تمہارے دل پتھر ہو گئے پہلے کل کی جاڑا, بلکہ پہلے کل کی جاڑا بلکہ پتھروں سے بھی سب پہلے کل کی جاڑا, یہ پتھروں کی طرح آؤ اشد تو کسوا یا پتھروں سے بھی زیادہ سب کل کی جاڑا پتھر کی طرح ہے. اب یہ جو ہجارہ تھا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح ہے, اب آگے بھی قرآن مجید انہیں پتھروں کا بیان کر رہا ہے کہ باپ کا پتھر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن سے یعنی نہریں کود پڑتی ہیں, جن سے پانی کود پڑتا ہے, جن سے یعنی چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ اللہ پاک نے پتھروں کی خصوصیات پتھروں کے اندر اپنی قدرت کا جو احساس ہوا کرنا تھا اس کا احساس ہوا ہے. تمہارے کہ وہ تو پتھر ایسے ہیں کہ ان سے پانی نکل آتا ہے مگر تمہارے دل ایسے ہیں کہ پتھروں سے بھی سخت. او اشد تو قصبہ, او او کا مانا ہوتا ہے یا بھائی اکثر اجار ہوتے او اشد یعنی پتھروں کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت. یا تو یہ او ہے عربی زبان جب کل میں او آتا ہے او, تو یہ جس طرح انگلش میں او آگے اور ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے یا اور ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے یا اور ہوتا ہے, تو یہ یعنی عربی زبان کی طرف سے او استعمال ہوتا ہے او یعنی یا یہ یا یہ. تو یہاں ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ تمہارے دل پتھر پتھر کی طرح ہو گئے او اشد تو یا اس سے بھی زیادہ سر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ او کا جو کلمہ ہے یہ واؤ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, واؤ یعنی تمہارے دل پتھر ہو گئے اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, تمہارے دل پتھر ہو گئے اور پتھروں سے بھی زیادہ. یا یہ اور جو ہے یہ بل کے معنی میں استعمال ہوا بل، یعنی یا تو تمہارے دل پتھر ہو گئے یا بل کے پتھر ہو گئے، بل کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بل کے معنی میں، اور اشد و قصوا یعنی بل اشد و قصوا بل کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یعنی یہ تخلیر کے لیے ہے، اختیار کے لیے ہے کہ اے پڑھنے والے یا تو ان کے دل کو پتھر کہہ دے یا تجھے اختیار ہے کہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ان کے دل کو کہہ دے، یا پتھر کہہ دے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت کہہ دے، دونوں دونوں کہہ دے، تو قرآن کی شاہ میں ایسا یہ کہہ دیا جا رہا ہے پتھر کی طرح ہے، او اشد و قصوا یا اس سے بھی زیادہ سخت، او اشد و قصوا، اچھا عربی زبان میں ایک قسم ہوتا ہے جسے اس میں تفضیل کہا جاتا ہے، اس میں تفضیل، اور اس جو اس میں تفضیل ہوتا ہے اس کے اندر معنی کی کثرت کر جاتی ہے، تو اشد و قصوا، تو یہاں اشد و قصوا کے بجائے آپ اس کا بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے آپ زر ارحم اکرم، یہ اس میں تفضیل کہلاتے ہیں لغت کے اندر، عربی گرامر کے اندر، اور ان کے اندر یا وہ معنی کی قدر پائی جاتی ہے، افضل یعنی زیادہ فضیلت رکھنے والا، ارحم یعنی زیادہ رحمت پانے والا، اکرم زیادہ بزرگی پانے والا، تو افسا کہا جا سکتا تھا یعنی زیادہ سخت، لیکن افسا کہنے کی صورت میں یعنی پھر یہ تاہین نہ ہوتی، اسپیسیفکیشن اور تخصیص نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ دل مقدار میں زیادہ ہے یا کیفیت کے اندر زیادہ، یعنی یہ جو سختی ہے یہ مقدار میں زیادہ ہے یا یعنی کوانٹٹی میں زیادہ ہے یا کوالٹی میں زیادہ ہے، تو او اشد و قصوا، اگر آپ نے اشد و قصوا کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دل کی جو سختی ہے یعنی یہ کیفیت میں یہ سختی زیادہ ہو گئی ہے، کیفیت میں یعنی تمہارے دلوں کی سختی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اشد و قصوا کا لفظ استعمال کیا، جیسے ایک مقام پر اللہ پاک نے اشد و حکم کہا، یعنی قرآن مجید نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن مجید نے کہیں عشق کا لفظ، لیکن عشق کی کیفیات یعنی محبت کی شدید کیفیات جب عشق کا روپ دھار جاتی ہے تو اللہ پاک نے ان کیفیات کو اشد و حکم کہا، یعنی یا تو حکم کہا یا ان کیفیات کو اشد و حکم کہا، یعنی عشق کا لفظ قرآن مجید نے استعمال نہیں کیا، لیکن عشق کی کیفیت کا استعمال کیا، اشد و حکم یعنی شدید محبت، تو جب محبت شدید محبت میں زیادہ محبت میں تبدیل ہو جائے تو وہ محبت عشق کا روپ دھار لیتی ہے، اور جب سختی حد سے بڑھ جائے تو وہ اشد و قصوا یعنی بہت زیادہ سختی کا روپ دھار لیتی ہے، وہ پتھروں کی بھی سختی کا روپ دھار لیتی ہے، اللہ پاک نے کہا او اشد و قصوا یا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وہ ان میرا شجار آتی لوا یا تفجر میں ملا تھا، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں ٹوٹ پڑتی ہیں، لوا یا تفجر جن سے پھوٹ پڑتی ہیں، بھائی امین ہاں، یا تو یہ جو عمل ہے کہ ان سے نہریں ٹوٹ پڑتی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر کہ جس پر آپ نے اصا مار کر پانی نکالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فخر کیا تھا کر حضرت موسیٰ اپنے پتھر اس پتھر پر پانی مار، اس پتھر پر اصا مار، فخر کیا تھا کر حضرت فن حضرت میں دوسرا پتھر کا، یا تو وہ پتھر مراد ہے کہ جس پر اصا مار کر بارہ قسمیں نکل پڑے تھے، بارہ قسمیں ٹوٹ پڑے تھے، یا اس سے مراد عام پتھر ہے، عام پتھر عام چٹانوں کے پتھر، پہاڑوں کے پتھر، اس معنی میں بھی درست ہے، اس معنی میں بھی درست ہے، کیونکہ پانی عام پتھروں سے بھی اللہ پاک نکال دیتا، اللہ پاک کہتا ہے انہیں ملے کی جار آتے دماغ تفجر من الانہار، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ یا تفجر کہ جن سے پھوٹ پڑتی ہیں، من الانہار ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، لیکن انہار نہر کی جمع، یا تفجر پھوٹ پڑتی ہیں، فجر یہ نکلا ہے فجر سے، یا تفجر ہو تفجر یا تفجر ہو، اس کا معنی ہوتا ہے پھوٹ پڑنا، پھوٹ پڑنا یا تفجر ہو، پھوٹ پڑنا کسی چیز کا خوب کھل جانا، کسی چیز کا خوب ظاہر ہو جانا، یہ فجر کہلاتا ہے، اور وقت فجر کو فجر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یعنی صبح کے آثار ظاہر ہو جاتی ہے، صبح نمودار ہو جاتی ہے، فجر کا معنی ہوتا ہے پھوٹ پڑنا، تو چونکہ اس میں تاریکی پھوٹ پڑتی ہے اور تاریکی پھٹ جاتی ہے، تاریکی کے اندر سے صبح کی کرنے نکل آتی ہے، تاریکی کے اندر سے صبح کے اجاگر نکل آتے ہیں، تو پھٹ پڑنا فجر کو بھی فجر اس لیے کہتے ہیں، پھٹنے کے معنی میں زیادہ پھٹ جاؤ پھوٹ پڑتے ہیں، خوب کھل جاتے ہیں، کسی کے لفظ کس کو حضور آپ نے سنا ہوگا، فاجر اور فاسق کس کو حضور، تو وہ جو فاجر ہے یا حضور ہے، فاجر بھی اس معنی میں فاجر کہلاتا ہے، فاجر کو بھی یعنی گناہ کرنے والوں کو بھی اس معنی کے فاجر کہتے ہیں کہ وہ اعلانیہ گناہ کرتا, یعنی جو شخص اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو, سب کے سامنے گناہ کرنے والا ہو, اس کو فاجر کہا جاتا ہے. تو چونکہ اس کا گناہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے, اس کا گناہ ظاہر, جس طرح تاریکی میں سے روشنی ظاہر ہو گئی, تاریکی پھٹ گئی, روشنی نکل آئی, اسی طرح جیسے ظاہر ہو جانے کے معنی میں, یعنی جب اس کا گناہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے, تو صحیح گناہ کرنے والے کو, اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو فاجر کہا جاتا ہے. اور فجور وہ گناہ ہے کہ جو اعلانیہ کیا جائے سب کے سامنے, یعنی وہ گناہ جو ظاہر ہو جائے سب کے سامنے, اس کو فجور کہا جاتا ہے. نماز تفجر کود پڑتے ہیں, من ہو اس سے, اس اثر سے انہار نہریں کود پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا نماز شَقَّق, اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے, شک شک ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, ٹکڑے ہو جاتے ہیں. جیسے شک اور شک الگ الگ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں روزانہ استعمال کرتے ہیں, تھوڑا سی شک ہو گئی تو شک کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا. بہن منہا لمحہ یا شک کا بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پیک ہو جائے گل باغ, ان سے پانی نکل آتا. شک ہو جانا, پھٹ جانا, اور اسی سے یعنی انشقاق, اذا سما ان شقت, وہ قرب قیامت کا بیان ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا, شک شک ہو جائے گا. اسی سے شک صدر, حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک کا چرنا, وہ جو بول جائے شک صدر, وہ بھی اسی سے شک, یعنی سینہ مبارک کا چر جانا, اور فرشتوں کا قلب مبارک کو نکالنا, اس کو دھونا, پھر سینہ مبارک میں واپس لوٹانا, اس موجود شک صدر. اس طرح حضور کا ایک موجود شک صدر, یعنی چاند کا پھٹ جانا, حضور نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا, وہ موجود آپ کے جانا شک کا ایک قمر چل جاتا ہے شک. اور اسی طرح سے شفاق ہے, شفاق شفاق جھگڑے کو کہتے ہیں, بامی تنازع کو کہتے ہیں, بامی اختلاف کو, مخالفت کو کہتے ہیں, مخالفت 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 جھگڑے کو کہتے ہیں. اب اختلاف اور چیز ہوتی ہے, مخالفت اور چیز ہوتی ہے. اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رائے کے یعنی مقابلے میں آپ اپنی رائے رکھیں, اس کو تسلیم نہ کریں کہ آپ کی رائے یہ ہے, میری رائے یہ ہے, یہ ہوتا ہے اختلاف, یہ ہوتا ہے اختلاف. اور مخالفت دشمنی کو کہتے ہیں, مخالفت دشمنی کو کہتے ہیں, اور دشمنی کو اس لیے شفاق کہا گیا مخالفت, کہ چونکہ اس میں مسلمانوں کے گروہ پھٹ جاتے ہیں اور ایک گروہ پھٹ کر دو ہو جاتے ہیں, اس لیے جھگڑے کو مخالفت کو شکار کرا دیا, ہر مسلمان میں شکار کہا جاتا ہے, کیونکہ گروہ ایک گروہ سے دو ہو جاتے ہیں, دو سے تین ہو جاتے ہیں, تین سے چار ہو جاتے ہیں, تو مسلمانوں کی جماعت میں, کیونکہ جماعت میں پھوٹ پڑ جاتی ہے, پھوٹ پڑنے کو شکار کہا جاتا ہے, الگ الگ ہو جانا, ٹکڑے ہو جانا. تو ہمارا کہ ون نمبر آ کے شکا بہت پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں, پر جب وہ زمین گولبا ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اچھا جو پانی نکلنا ہے, یہ جو فلسفی ہوئے ہیں فلاس بہا, یہ پانی کیسے نکلتا ہے, فلاس بہا کہتے ہیں کہ جو پتھر ہوتے ہیں, ان پتھروں کے جو اجزاء ہوتی ہیں, انگریڈینٹس جنہیں کہا جاتا ہے, تو یہ اجزاء دھوئے میں تبدیل ہو جاتے ہیں, پتھروں کے اجزاء, یعنی وہ اجزاء جن سے پہاڑ بنتے ہیں, جن سے پتھر بنتے ہیں, وہ اجزاء دھوئے میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اور جب دھونے میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو ارد گرد کی ہوا کے ساتھ مل کر یہ پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے دھوئے میں تبدیل ہو کر ارد گرد کی ہوا زمین کے ساتھ مت ہوتی ہے, تو وہ دھواں اور ہوا دونوں مل کر پانی بن جاتے ہیں. تو اس طرح پتھروں کے اندر سے پانی جو ہے وہ پھوٹ پڑتا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ پتھروں کے اندر پائے جانے والے بخارات, پتھروں کے اندر بھی بخارات پائے جاتے ہیں, اور وہ پتھروں کے اندر پائے جانے والے بخارات ٹھنڈک پا کر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. پانی میں بیسیکلی یہ پانی دو گیسوں کا مجموعہ, اور وہ پوری طرح کا بخارات کہتے ہیں, کہ وہ بخارات ہوتی ہیں جو ٹھنڈک پا کر, ٹھنڈک کے ساتھ مرک ہو کر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور اس چیز کو سائنس نے کرتی ہے, پانی کا فارمولا H2O سائنس نے بیان کیا, یعنی ہائیڈروجن دو حصے اور آکسیجن ایک حصہ, جب دونوں ملتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے. اب اللہ رب العزت کی قدرت سے خالق کائنات, اگر پتھروں کے اندر سے پانی نکلتا ہے اور پانی دو چیزوں سے بنتا ہے, تو وہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے وہ دو گیسے پتھروں کے اندر بھی ڈال دیتا ہے, پتھروں کے اندر بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن. اور ہم نے بیان کیا تھا کہ ہائیڈروجن کی یہ خصوصیت ہے جلنا, یہ بھی اللہ پاک کی قدرت کا اظہار ہے. ہائیڈروجن اور آکسیجن کے پچھلے درس میں ہم نے غالبی کے بارے سے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا کہ ہائیڈروجن کی خصوصیت ہے جلنا, ایک گیس جلنے والی, اور آکسیجن وہ گیس ہے جو جلنے میں مدد دیتی ہے, ایک جلتی ہے دوسری جلنے میں مدد دیتی ہے, ایک گیس جلنے والی اور دوسری جلانے والی, ایک جلنے والی، ایک جلانے والی، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک جلنے والی اور ایک جلانے والی دونوں کو ملا کر اللہ پاک آگ بجھانے والا پانی پیدا کرے. ایک جلنے والی ہے، ایک جلانے والی ہے، دونوں مل جاتی ہیں. دونوں ہائیڈروجن دو حصے ہوتی ہے، اکسیجن کی ایک حصہ ہوتی ہے، دونوں مل جاتی ہے تو وہ پانی بن جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا اظہار اور بعض ساری کی کائنات خلاف اکثر چیزوں سے بھی اپنی قدرت کا اظہار. اس میں پانی کے اندر بھی قدرت ہے کہ لوگوں دیکھو ایک گیس جلتی ہے، ایک جلنے میں مدد دیتی ہے، تو دونوں کو ملا کر ہم نے تمہارے لیے ٹھنڈا پانی بنا دیا، ٹھنڈا پانی بنا دیا. تمہاری پیاس کی آگ میں نے آگ سے تمہاری پیاس کی آگ کو بجھا دیا. تو پانی کے پیدا کی جو بخارات ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے اندر جو پیدا کرتا وہ ٹھنڈک پا کر یہی پانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ زور مارتی ہے وہ ہوا، وہ پانی، پھر وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ پور پتھروں سے پھر پانی نکل آتا ہے. یہ میری قدرت کا اظہار. آگے فرمائے گا انہ لما جہاں تو من خشیت اللہ، کہ ان میں بہت پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یعنی اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں. جہاں بے تو یہاں بے تو حدود سے ہے، حدود کا معنی بلند جگہ سے نیچے آنا. اس لیے اللہ پاک جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو میں کہ اے بے تو، اے بے تو من آدمیہ، اس جنت سے سارے نیچے اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ. تو نیچے بلندی سے نیچے آنے کو حدود کہا جاتا. تو یہاں فرمایا کہ ورنہ من آدم شہبے تو میرے پاس اتنا بات پتہ رہتے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے بلندی چھوڑ کر نیچے آ جاتے ہیں، یعنی اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، درخت پر ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹ کر نیچے گر جاتے ہیں. وہ تو پتھر بھی ہماری ساتھ ڈرتے ہیں، مطلب تمہارے دل کیسے ہو گئے کہ یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور یہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور اللہ کے خوف میں کیوں یعنی لرزے میں اور خوف میں مبتلا نہیں ہوتے؟ وہ منگلا ہو گیا باقی اما تھا مدون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے غافل نہیں. تمہیں دیکھ رہا یہ جو قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی قدر تفصیلات تھی. اب جو امور بھی شاید کریم ثابت ہوتے ہیں، ایک یہ کہ یہ جو یعنی پتھروں کا، پتھروں کے اندر سے پانی نکلنا اور پتھروں کا اللہ رب العزت کا خوف محسوس کرنا. قرآن کہتا ہے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتی تو خوف محسوس کرنا یہ قلب کی علامت ہوتی ہے. بغیر دل کے، بغیر دل کے کوئی جانکار خوف محسوس نہیں کر سکتا. یعنی خوف کا محبت جو ہے وہ انسان کا، وہ جاندار کا دل ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ خوف کی وہ کیفیت جس کے لیے دل ضروری ہوتا ہے، دل ہو تو خوف ہوتا ہے. اللہ پاک اس بات کے قادر ہے کہ دل کسی مخلوق کے اندر نہ ہو مگر دل کے بغیر اس کے اندر اپنا خوف نہ ہو. تو دل کے بغیر اللہ رب العزت اس کے اندر خوف. اور پھر یہ کہ یہاں ہم فرماتے ہیں، تشریف فرماتے ہیں کہ یہ جو یعنی پتھروں کا خوف کرنا ہے اور خوف کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے گر جانا، اس سے یہ مجھے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پتھروں کو بھی اللہ رب العزت نے شعور کی دولت عطا کی. شعور کی دولت، جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں کہ انہیں کوئی خبر نہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں، یہ بے جان ہے، یہ سنتے نہیں، یہ بولتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں. تو پتھروں کا شعور تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہو رہا. پتھروں کے اندر یعنی وہ چیزیں جن کو ہم بے جان سبر کرتے ہیں، ان کے اندر جان اور ان کے اندر شعور اللہ رب العزت نے ڈالا ڈالا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کے شعور کو نہیں سمجھ سکتے. تو پتھروں کے اندر بھی خالی کی کائنات میں شعور ڈالا ہوا ہے. اس لیے اللہ پاک شاہد ہے کل ہر عالم صلات و تسبیح، ہر چیز نے اپنی صلات یعنی اپنی نماز اور اپنی تسبیح ہر چیز نے جان رکھی، کل عالم یعنی اس کے کارخانے قدرت میں ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ جانتی. کارخانے قرآن مجید کہتا ہے کہ کارخانے قدرت میں ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جو اللہ رب العزت کے حضور نماز نہ کرتی ہو. کلن قد عالم صلاتہ و تسبیحہ، جو اللہ کے حضور دعا نہ کرتی ہو، اللہ کے حضور عبادت نہ کرتی ہو. تو خالق کائنات ہر چیز کا شعور بیان کر رہا کہ ہر چیز نے جان لیا. قد عالم، اللہ پاک پتھروں کا علم بھی قرآن میں بیان کر رہا. اللہ پاک پتھروں کا علم بھی، کہ پتھر بھی عالم ہوتے ہیں، پتھر بھی کل کا عالم، پتھر بھی عالم ہوتے ہیں، کٹانے بھی عالم ہوتی ہیں، ستارے بھی عالم ہیں، کس چیز کا علم رکھتے ہیں؟ اپنے پیدا کرنے والے کا علم رکھتے ہیں کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، ہمیں کس نے بنایا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے. تو اللہ پاک یہاں میری شاہ کا یہ مزید فرما رہا ہے کہ ظالموں تم دیکھو کہ وہ پتھر کہ جو ساحل بے جان ہیں وہ بھی مجھے رب مانتے ہیں اور مجھے تسلیم کرتے ہیں اور وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں. اور یہودیوں تمہارے دل سے بھی سخت ہو رہی ہے کہ تم میری پہچان نہیں پا رہے، تم مجھے نہیں جان رہے، مجھے تو پتھر بھی جانتے ہیں مگر تمہارے دل جو نہیں جان رہے مجھے، میری قدرتوں کو دیکھ دیکھ کر بھی تسلیم نہیں کر رہے تم. اس کا مطلب ہے کہ تم پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو اور اشد ہو پس ہوا، تم پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو، پتھروں سے بھی سخت ہو رہے ہو. اب پتھروں کا علم قرآن بیان کر رہا اور آج کا نادان ذہن نبی کے علم پر اعتراض کرتا ہے. پتھر قرآن جی کہتا ہے کہ پتھروں کو بھی علم دیا ہم نے، ہر چیز کو ہم نے، ہر چیز کو علم دیا. کل جن ادانی مسئلہ کا ہوا تصویر، ہر چیز میں اپنی تصویر جو ہے وہ جان لیا، ہر چیز میں اپنی عبادت اس کا طریقہ جان لیا. اس کا ایک مقام پر قرآن کی شرما کہہ کے تو سب بھی ہوں سماوات سب ساتوں آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ کی عبادت کرتا، جو کچھ آسمانوں سمیت سب ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. وہ ارض اور زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے ایک ایک سرا اللہ رب العزت کی عبادت کرتا. اللہ رب العزت کا شعور اس کی قدرت کا، اس کے وجود کا، اس کی ذات کا، اس کی ربوبیت کا اور اس کی معبودیت کا شعور خالق کائنات نے ذروں کو بھی، زمین کے ذروں کو بھی عطا کیا. ومن فی ہن یعنی جو کچھ بمنتی ہے، قرآن کے تمام کی ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے یا جو کچھ زمین کے اوپر ہے، بمنتی ہے جو کچھ زمین میں ہے، ایک ایک ذرہ پہچانتا ہے کہ ان کو میں نے پیدا کیا، میں ان کا رب ہوں، میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا مالک ہوں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کائنات کے اندر، قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے، اللہ رب العزت کی حمد نہ بیان کرتی ہو. اور بلا کلا تب کا ہو نہ تصویر نہ ہوں، قرآن جی کہتا ہے کہ ذرہ ذرہ پتا پتا پتھر پتھر ہر ہر سنگ کائنات کی ایک ایک چیز میری تصویر کرتی ہے. لیکن انسانوں بلا کلا تب کا ہو نہ تصویر نہ ہوں، تم ان کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے تم ان کی تصویر کو، تم ان کی عبادت کو، عبادتوں کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس کس طرح میری عبادت کرتے ہیں، کس کس طرح مجھے یاد کرتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تھے، دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، حضور نے ایک سبز تہنی جو ہے وہ اس کی قبر پر رکھ دی. حدیث پاک میں آتا سبز تہنی اس کی قبر پر رکھ دی، فرمایا کہ یہ سبز پتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب تک یہ تسبیح کرتے رہیں گے قبر والے سے عذاب ڈالا رہے، ان کی تسبیح کی برکت سے قبر والے سے عذاب ڈالا رہے گا. تو دنیا کی چیز کی عبادت کا یعنی فائدہ مرنے والے کو پہنچنا نہیں سکی سفر سے بھی سب تو وہ بھی تصویر کائنات کی ہر چیز تصویر کرتی. اب دیکھیے اللہ کا ایک مقام بناتا ہے ون نجمو وش حضر و یس چان کہ مجھے نجم یعنی ستارے وہ بھی اور وش حضر اور درخت بھی وہ مجھے سجدہ کرتے. ون نجمو وش حضر و یس چان وہ مجھے سجدہ کرتے. اب سجدے یعنی درخت کے اندر دو عبادتیں نظر آتی ہیں بلکہ تین عبادتیں نظر آتی ہیں. بعض درخت کھڑے نظر آتے ہیں، بعض درخت کھڑے اس طرح بالکل سٹینڈ کھڑے نظر آتے ہیں سیدھے. مثال کے طور پر جو سفیدے کا ایک درخت ہوتا ہے سفیدا، وہ بالکل اس کا تنا آپ دیکھیں زمین سے لے کر اوپر تک بالکل سٹینڈ ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو وہ حالت قیام میں ہوتا اور پھر اس کی کچھ شاخیں اس طرح جھکی ہوتی ہیں، درختوں کی شاخیں اس طرح جھکی ہوتی ہیں، وہ حالت رکوع میں ہوتی ہیں اور پتے اس طرح جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، تو قیام رکوع اور سجدہ اللہ رب العزت نے یہ درختوں کی نماز بنا دی. کائنات کی ہر چیز مکل شہید کا دارما سلاد ابو و تسبیحا ہر چیز اللہ کی سلاد یعنی نماز پڑھتی ہے. اب کچھ مخلوقات وہ بالکل قیام میں ہیں، کچھ مخلوقات رکوع میں ہیں، کچھ مخلوقات سجدوں میں ہیں، کچھ مخلوقات قادے میں ہیں. قادہ جسے ہم اقلیات کہتے ہیں نا، قادہ یا قادہ اولا اقلیات بیٹھنا تشود بیٹھنا. کچھ مخلوقات بالکل اس حالت قیام کی حالت میں ہیں، کچھ مخلوقات بالکل رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ مخلوقات بالکل سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ مخلوقات بالکل قادے کی حالت میں ہیں. مثلا درخت یہ قیام کی حالت میں ہے، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر رکوع کا اظہار بھی ہے، جو ٹہنیاں اس طرح ہوتی ہیں وہ رکوع بھی ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں. اور کچھ ٹہنیاں یعنی کچھ ٹہنیاں نیچے، کچھ پتے نیچے کی طرف جھکے ہوتے ہیں، وہ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں. تو قیام رسول سجدہ درخت میں پایا گیا. اب درخت کسرنا ہے, یہ مسلسل قیام کی حالت میں ہے. اللہ پاک نے یہ دیکھ کے ان درختوں کی نماز ہے. اب حالت رکوع میں کچھ مخلوق کی طرح پیدا کیا, تو جو مسلسل حالت رکوع میں مثلا چپائے جو چار پاؤں پر چار پائے یعنی چار قدم رکھنے والے, ان کو چوپائے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چار قدم پائے کو کہتے ہیں نا, پائے کو یعنی قدم کو کہتے ہیں, قدم کو ٹانگ کو قدم کو کہتے ہیں پا. تو چوپائے یعنی چار پائے رکھنے والے, تو چوپائے جو ہیں یہ یعنی اس طرح محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے حالت رکوع میں یعنی قدم کھڑے ہیں ساتھ آگے کی طرف, جس طرح انسان کا سر یعنی جب حالت رکوع میں ہوتا ہے تو پاؤں یعنی ٹانگیں کھڑی ہوتی ہیں, سٹینڈ ہوتی ہیں, تو انسان کا جو اوپر والا حصہ ہے یعنی سر ہے, جب اللہ کے حضور اس طرح جھکا ہوتا ہے رکوع کی حالت میں, تو چوپائے وہ حالت رکوع میں, اللہ پاک نے ان کی عبادت یعنی ان کو رکوع کی حالت میں پیدا کر دیا. اور کچھ جانور اس طرح کے ہیں, حشرات اس طرح کے ہیں کہ جو بغیر پاؤں کے چلتے ہیں, مثلا سانپ ہے یا اس طرح کے دیگر اور جانور ہیں, حشرات ہیں کہ جو بالکل حالت سجدہ میں لگتی, یوں ہو سکے جیسے ان کا سر زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو وہ حالت سجدہ میں اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا. اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں, پہاڑ یہ حالت پودا میں دکھائی دیتے ہیں, حالت پودا میں جیسے انسان کا تہیا کے بیٹھا ہوتا ہے, اس طرح دور سے دیکھے تو وہ پہاڑ بڑا پہاڑ یعنی بڑے بڑے چٹانے بڑے بڑے پہاڑ وہ حالت قعدہ میں دکھائی دیتے ہیں. تو کچھ مخلوقات قیام کی حالت میں پیدا کی, کچھ مخلوقات رکوع کی حالت میں پیدا کی, کچھ مخلوقات سجدے کی حالت میں پیدا کی, کچھ مخلوقات شہود کی حالت میں پیدا کی, اور اللہ پاک نے ان ساری حالتوں کو انسان کی ایک نماز میں جمع کرنا. انسان تجھے سے میں نے عبادت کی ہے, یہ ساری عبادتوں کا کی جامع عبادت ہے جو میں نے تجھ کو ہوتا ہے. نماز کہ تیری نماز کے اندر قیام بھی ہے, تیری نماز کے اندر رکوع بھی ہے, تیری نماز کے اندر سجدہ بھی ہے, تیری نماز کے اندر تشہد بھی ہے. اگر فقط قیام ہوتا تو کہتا مولا وہ فضیلت والی عبادت جسے رکوع کہا جاتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں عطا کی, سو میں نے تجھے وہ بھی عطا کر دی. اگر فقط رکوع دیا ہوتا تو وہ جو فضیلت والی عبادت سجدے کی ہے تو کہتا کہ مولا تو نے دیگر مخلوقات کو سجدے کی نعمت دی, ہمیں کیوں نہیں دی. انسان دیکھ میں نے تیری عبادت میں سجدہ بھی رکھ دیا, میں نے تیری عبادت میں تشبد بھی رکھ دیا, تو تیری ایک عبادت کے اندر میں نے ساری مخلوق کی عبادت کو جمع کر دی. کل شہین اب عالما صلاح ہر چیز اللہ رب العزت کی صلاح جانتی ہے, ہر چیز اللہ رب العزت کا علم جانتی ہے. وہ نجم و شر و سدان ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, شجر یعنی درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور قرآن کی ایک مقام فرماتا ہے کہ لو انزلنا حاضل قرآن اللہ زیادہ لی لارا علی کہو خاصیان متصدقا من خشیت اللہ من خشیت اللہ. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے, یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے, اللہ کے خوف سے. نوزل حاضر قرآن اللہ جب اللہ تو خاصیم متصدقام من خشیت اللہ, اللہ کے حضور ان کے ساری کر کے جھک جھک کر یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یعنی خوف کی وہ کیفیت پہاڑ بھی محسوس کرتے ہیں, زمین کے ذرات بھی محسوس کرتے ہیں. اور یہاں ضمن ایک بات کر دوں, اللہ پاک نے یہ بنایا کہ اگر پہاڑوں پر قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, مگر دیکھو کہ یہی قرآن ہم نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا, قلب مصطفیٰ پر. لیکن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا عالم یہ ہے کہ اس نے اس بوجھ کو اس امانت کو اٹھا لیا, اتنی عمادت کو اٹھا لیا. تو قلب مصطفیٰ کی قوت پہاڑوں سے بھی زیادہ ہو گئی, حضور کے قلب پاک کی قوت. وہ جو ہم نے شک صدر کا بیان کیا تھا کہ شک صدر جن حضور کا سینے میں وارث کیا گیا, تو وہ سارے کے سارے کمالات اور خصوصیات قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈال دی گئی, کہ یہی قلب محبت قرآن بننا تھا, یہی قلب مرکز قرآن بننا تھا, یہی قلب منزل قرآن بننا تھا. تو سو اس قلب کے اندر وہ قوت ڈال دی جائے کہ ادھر قرآن نازل ہو ادھر قلب مصطفیٰ اپنی حالت سے برقرار رکھے. پر وہ جو قرآن پاک نے کہا قاف بل قرآن المجید, قاف یہ جو قاف ہے مقطعات, یعنی بعض ان مقطعات کی بھی اپنی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں, یعنی بعض جس طرح کہ وہ طہ یعنی طہ دو حروف ہیں, طہ وانزلنا علیک القرآن لتشقی, طہ تو بعض یعنی علم الاعداد کے حوالے سے مفسرین نے اس کی بھی تفصیل بیان کی ہے, طہ یعنی دو حروف ہیں. اس طرح سے قاف والقرآن المجید, تو یہاں پاک سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کی قسم اٹھائی ہے اللہ پاک نے. محبوب ہمیں قسم ہے تیرے قلب پاک کی جو اتنی قوت والا ہے, بل قرآن مجید, اور قرآن مجید کی قسم ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا پیارا قلب ہے تیرا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اس نے قرآن کے بول کے اٹھایا. اب طہ یعنی ایک بار میں نوٹ کر دوں کہ طہ یہ بھی دو حقوق ہے نا, طہ اب علم العذاب کے حوالے سے اس نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ طہ توئیں یعنی توئیں اور ہی. یہاں طہ کا معنی اصل معنی تو خدا رسول جانتے ہیں لیکن جو انہوں نے بیان کیا طہ یعنی ہر حرف کا ایک عدد ہوتا, ہر حرف کا علم العذاب ایک بہت اتھینٹک کرن, اتھینٹک کرن علم العذاب, تو ہر حرف کا ایک عدد ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو ہم لکھتے ہیں نا 786 بسم اللہ الرحمن, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی علامت, یعنی بسم اللہ کے آزاد 786 بنتے ہیں, یہ علم العذاب کے حوالے سے. اسی طرح یعنی الف ابجد بغض گٹی کالیمن صافت قوراشا صفاق غزل ابجد بغض, الف کی قیمت ایک ہے, بے کی دو ہے, جین کی تین ہے, دال کی چار ہے, ہے کی پانچ ہے, وو کی چھ ہے, زے کی سات ہے, ہے کی آٹھ ہے, توئے کی نو ہے, ہے کی دس ہے, اور آگے کاف کی 20 ہے, لام کی 30 ہے, میم کی 40 ہے, نون کی 50, سین کی 60, عین کی 70, خے کی 80, سواد کی 90, جی کاف کی 100, پھر آگے 200, 300, 400, 1000 تک یہ آزاد کی قیمتیں بنتی, ہر حروف کی قیمتیں بنتی. اب طہ اس میں دو, طہ اس میں دو حروف ہیں, طہ توئیں اور ہے, تو توئیں اس کی قیمت ہے 9, توئیں توئیں کی قیمت کیا ہے 9, اور ہے طہ ہے کی قیمت ہے 5, ہے کی قیمت ہے کا عدد 5, توئیں کا عدد 9, ہے کا عدد 5, 9 اور 5 14. فرمایا کہ طہ ابو طہ تو شان طہ کا مالک ہے, کیا مطلب توئیں کا عدد 9, ہے کا عدد 5, 9 اور 5 14. فرمایا محبوب تو شان شان طہ کا مالک ہے, یعنی محبوب تو 14 کی شان کا حامل ہے, یعنی تیرا چہرہ 14 کے چاند کی طرح ہے, شان طہ ہے 14 کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والے مصطفیٰ, شان طہ حضور کے چہرے پاک کا بیان, حضور کے حسن کا بیان, مصطفیٰ کے جمال کا بیان, آقا کی بلائی کے زلفوں کا بیان, حضور کے بدوہاں کے چہرے کا بیان, مصطفیٰ کے پیارے پیارے ہونٹوں کا بیان, جنہیں آلہ حضرت نے یعقوب کے یمن کے ساتھ تصدیق کی, حضور کی آنکھوں کا بیان, آقا دو جہاں کے سرابا, آقا دو جہاں کے حسن کے جلووں کا بیان, طہ توئے کی قیمت 9, ہے کی 5, 9×14 محبوب تیرا چہرہ ایسا ہے کہ جیسے 14 کا چاند, تو 14 کے چاند کی طرح چمکنے والا, تو کہاں سے مراد قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ قلب یعنی قرآن نازل ہوا اس قلب مصطفیٰ پر. قرآن پاک ماتے کہ اگر پہاڑوں پر اتارتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, لیکن ادھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں, ادھر قلب مصطفیٰ اللہ رب العزت کا قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا, تو وہ پہاڑ بھی شعور رکھتے ہیں, پہاڑ بھی خوف رکھتے, خوف رکھتے ہیں, تو خوف رکھنا شعور کی علامت ہے, خوف رکھنا شعور, تو وہ یاد ذرے بھی اللہ رب العزت کی ذات کا شعور رکھتے ہیں. اس طرح قرآن مجید ایک مقام پہ کہتا ہے یوں تو ایم قبا پاپا, یہ وہ واقعہ کہ یہاں خضر علیہ السلام, خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر صبر کا واقعہ چھوڑنے کے بارے میں, تو وہ جو دیوار انصاف کے ایک دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے درست کی تھی جس کے اندر دو یتیموں کا خزانہ تھا, مال تھا, تو قرآن مجید کہتا ہے یوری تو پہن کر, اس دیوار نے ارادہ کیا گر جانے کا, یعنی وہ گرنے والی تھی, گرنے والی تھی, تو دیوار کا ارادہ رکھنا الگ قرآن کے جان کر رہا, یہ وہ چیزیں جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں ان کا علم قرآن سے ثابت ہو رہا, اور ہم اعتراض کرتے ہیں نبی کے علم پر کہ ساری کائنات کو علم کی خیرات جس نقطہ کا نبوت سے عذاب, بادہ نبوت کے صدقے میں عذاب ہے, زمین کو انجن قدر, یعنی دیوار کو کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, دیواروں کے لیے یہ مثل میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو ذہن میں آتا کہ یہ مثل بھی کوئی جھوٹی نہیں ہے کہ دیواریں بھی کان رکھتی ہیں, شعور رکھتی ہیں, سمجھ رکھتی ہیں, اور یہ چیزیں سنتی بھی ہیں, بولتی بھی ہیں, لیکن اللہ کا مطلب ہے کہ ولاک اللہ کرتا ہوں تم ان کا کلام سن نہیں سکتے, ان کا کلام سمجھ نہیں سکتے, تو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, تو اللہ مطلب ہے کہ زمین کو انجن قدر, وہ دیوار گرنا چاہتی تھی, ارادہ رکھتی تھی گرنے کا, بس یعنی اس بندے نے میرے اس بندے نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. تو اسی طرح ایک مقام پر لگ رہا تھا اب یوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, یعنی آزا یہ انسان کے ہاتھ انسان کے پاؤں, قرآن حدیث کہتے ہیں کہ یہ بھی بولیں گے, یہ بھی کلام کریں گے, کلامت کے روز, یعنی آج جو خاموش ہیں اور آج بول نہیں سکتے قیامت کے روز یہ بھی بولیں گے. تو اللہ پاک اس چیز پہ قدرت تک رکھتا ہے کہ جس کو چاہے شعور دے دے, جس کو چاہے سمجھنے کی طاقت دے دے, جس کو چاہے سوچنے کی طاقت دے دے, جس کو چاہے بولنے کی طاقت عطا کر دے. تو وہ چیزیں تو جہاں بے جان کہتے ہیں اللہ پاک, ان کو بھی شعور اللہ پاک نے عطا کیا. اب احادیث مبارکہ آپ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں مکہ کے اندر. حدیث پاک مسلم بخاری کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں گزرا کرتا تھا تو وہ پکار کر رہا کرتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے باہر سیر کے لیے گئے. ہم نے دیکھا کہ راستے میں جو چیز بھی آتی تھی, جو پتھر بھی آتا تھا, وہ پکار پکار کر کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اللہ پر سلام, السلام السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اللہ پر سلام ہو, اللہ کے رسول اللہ پر سلام. تو پتھروں نے بھی بول, پتھروں نے بھی بول کر حضور کی گواہی دی. تو پتھر بول کر حضور کی گواہی بھی دے رہے ہیں, پتھر بول کر حضور کے خالق کی گواہی بھی دے رہے ہیں. تو وہ اللہ جس نے کائنات کو اپنی عبادت کا اور اپنی ذات کا شعور دیا, اللہ کی عزت کی قسم اسی خدا نے کائنات کو مصطفیٰ کی نبوت کا شعور بھی بخشا. یہ پتھر یہ سر یہ بے جان چیزیں جنہیں ہم بے جان کہتے ہیں, اگر رب کو پہچانتے ہیں تو رب کے محمد کو بھی پہچانتے ہیں, رب کے نبی کو بھی پہچانتے ہیں, رب کے محبوب کو بھی پہچانتے ہیں. مصطفیٰ میں رب العالمین ہوں, تمام جہانوں کا رب ہوں, تو رحمت للعالمین ہے, تو تمام جہانوں کی رحمت ہے. یعنی جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ آئی ہے. جو چیز مجھے جانتی ہے وہ تجھے جانتی ہے, جو مجھے پہچانتی ہے وہ تجھے پہچانتی ہے, جو میرا ذکر کرتی ہے وہ تیرا ذکر کرتی ہے, جو مجھے پیار کرتی ہے وہ تجھے پیار کرتی ہے, جو میرا شعور رکھتی ہے وہ تیرا شعور رکھتی ہے, جو مجھے جو میری عبادت کرتی ہے وہ تیری نبوت کو تسلیم کرتی ہے, جو مجھے اللہ اللہ کہتی ہے وہ اپنی زبان سے تجھے محمد محمد سے پکارتی, مجھے محمد محمد پکارتی. اس لیے آقا صحیح بخاری کی حدیث آقا نے فرمایا کہ احرابی فرمایا کہ ایمان لیا, اس نے کہا محمد اپنی نبوت کی دلیل دے. آقا نے فرمایا کہ جا وہ جو درخت ہے ان سے جا کے کہو تجھے محمد بلا رہے ہیں. اور وہ گیا احرابی گیا جا کے چھپکے سے درخت کے پاس جا کے تجھے مصطفیٰ بلاتے ہیں. حدیث سے پاک ملتا ہے کہ وہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر کتوں کے دل تک ابال کر مصطفیٰ میں آ کر سجدہ لے حضور کی بار کرنے آ گیا. اور پھر یہ بھی صحیح بخاری میں اس نے ہنانا کا بیان تھا, ایک بے جان کہتے ہیں کھجور کا خشک تنا, حضور اسے تیغ لگا کر آرام فرمایا کرتے, حضور اسے تیغ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. ایک روز ایک صحابی لڑکی, حضور میرا بیٹا نجار ہے, یعنی